السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فأنقذ على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. درود پڑھیے محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 45 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا، اگر مومن کی میں اپنی تلوار سے کسی مومن کی ناک کاٹ دوں، اس کی گردن پہ تلوار چلا دوں، اور اسے یہ چاہوں الا ان یبغضنی، کہ یہ مومن مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، ہرگز مومن یہ ضربت یہ زخم برداشت کر لے گا لیکن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. ولو سبب تو دنیا بے جماتہا علی المنافق، اور اگر میں تمام دنیا اکٹھی کر کے منافق کی گود میں ڈال دوں، الا ان یحبنی، تاکہ اس کے بدلے میں وہ مجھ سے محبت کرے، ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. وذالک، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہ قضی فانقضا، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ، انہ قال، یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہو چکا ہے: یا علی، لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق. اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ حکمت بہت ان نادر نمونوں میں سے ہیں جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح کے حقائق اور اس پہلو سے کوئی مطلب بیان فرمایا ہو. متعدد جگہ بیان فرمایا ہے لیکن بہت ہی کم مواقع پھر بھی بنتے ہیں جہاں پر امیر المومنین نے اپنی ذات کے متعلق اور اپنے ساتھ ہونے والے رویوں کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہو. کئی مقامات پر لوگ پوچھتے بھی آپ سے اور حضرت روک دیتے انہیں اور فرماتے کہ اس موضوع کو چھوڑو، آپ کوئی دوسرے موضوع کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ بنی اسد کے ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نے حکومت امیر المومنین کے دوران حضرت نے فرمایا، یا اخا بنی اسد، اے برادر بنی اسد، تو اس تذکرے کو، اس قصے کو چھوڑ، اس تلخ قصے کو چھوڑ، اس سے زیادہ تلخ تر زمانے کی بات کر۔ یہ نہ کہہ کہ آج سے 25 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو مجھ سے یہ پوچھ کے آج میرے ساتھ کیا ہو رہا، اب جبکہ میں حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ پسند نہیں کیا حضرت نے اس موضوع پہ گفتگو فرمانا۔ چند باتیں بتا کر اس شخص اخا بنی اسد کو حضرت نے جواب دے دیا۔ خطبہ شکشکیہ میں کسی حد تک اس موضوع کو بیان فرمایا، لیکن وہ بھی ایک نادان انسان کے سوال کرنے سے وہ خطبہ وہیں پہ رک گیا اور حضرت نے اسے جاری نہیں رکھا۔ ابن عباس نے بہت خواہش کی کہ مطلب جہاں پہ چھوٹ گیا ہے سوال کی وجہ سے، وہیں سے اسے دوبارہ آغاز کیا جائے یا تکرار کیا جائے، حضرت نے قبول نہیں کیا۔ کئی اور مقامات پر حضرت نے اپنی ذات کے متعلق اور اپنے ساتھ ہونے والے رویوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک نمونہ یہ جملہ ہے نورانی، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی گردن یا ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں، وہ پھر بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اور اگر میں منافق کی جولی ساری دنیا کی سربت سے بھر دوں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا کبھی۔ اس لیے روایات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ اس حدیث میں بھی امیر المومنین خود حوالہ رسول اللہ کا دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور یہ میزان آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا کہ مومن و منافق کی پہچان اسی سے ہوگی، جس کے دل میں حب علی ہوگی وہ مومن ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں حب علی نہیں ہوگی وہ منافق انسان ہوگا۔ حب و بغض ایمان و نفاق کی علامت ہے۔ یہ موضوع اہمیت رکھتا ہے اس عنوان سے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، مومنیت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے، متہم ہیں نفاق کے ساتھ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایمان کا ضابطہ بھی ذکر کیا ہے اور منافقت کا ضابطہ بھی ذکر کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں اور منافق کس کو کہتے ہیں۔ مومن و منافق کی داستان قرآن میں سب سے پہلے بیان ہوئی ہے، اور قرآن نے در حقیقت دو حصوں میں تقسیم کیا ہے انسانوں کو، مومن اور منافق میں۔ البتہ مومن کے مقابلے میں کئی حالتیں ذکر کی گئی ہیں، انسان اگر مومن ہو، حالت ایمانی پر ہو، درجہ ایمان پر فائز ہو، اگر نہ ہو درجہ ایمان پر فائز، یا فاجر ہے یا فاسق ہے یا کافر ہے، اور مشرق ہے اور منافق۔ منافق چھپے ہوئے کافر کو کہتے ہیں، جو دل سے ایمان نہیں رکھتا لیکن زبان سے ظاہر کرتا ہے، یعنی ظاہر اس کا مومنوں والا ہوتا ہے اور باطن کافروں والا ہوتا ہے، دل میں کفر بیٹھا ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح سے حرکات و سکنات ایمان کی اس کے دل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا و اعلان کیا مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، قرآن میں بھی کسی کو منافق نہیں کہا گیا، مشرک تھے، بت پرست تھے، فاسق و فاجر تھے، لیکن منافق نہیں کہا گیا۔ منافق مدینہ میں پیدا ہوئے. مکہ کے اندر کافر و مشرک کھل مکھلا موجود تھے, جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, انکار کرتے تھے خدا وحدہ لا شریک کا, قیامت کا انکار کرتے تھے, رسول کا انکار کرتے تھے, آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے, اولیاء خدا کا انکار کرتے تھے, اور بتوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے, یا بتوں کو مقرب سمجھتے تھے اپنے لیے کہ ہمیں خدا کے قریب یہ بت کریں گے, اور جو کچھ چاہتے تھے بتوں سے طلب کرتے تھے, بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. بارش کا بت الگ تھا, کھانے کا بت الگ تھا, زندگی دینے کا بت الگ تھا, شفا دینے کا بت الگ تھا, ہر مقصد کے لیے ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا کہ یہ بت یہ اثرات ہمیں عطا کرتے ہیں. انفرادی بت تھے, انڈیویجول بت تھے, خاندانی بت تھے, قبیلے کے بت تھے, اور اجتماعی بت بھی تھے, جو سارے مشرکین جن بتوں پر ایمان رکھتے تھے, اور کچھ قبائلی بت تھے, قومی بت تھے, ایک قوم مانتی تھی دوسری قوم نہیں مانتی تھی ان بتوں کو, کچھ خاندانی بت تھے جو ایک خاندان میں مانے جاتے تھے, دوسرے خاندان والے انہیں قبول نہیں کرتے تھے. اس طرح بت پرستی و شرک ان کے رگوں کے اندر, زندگی کے اندر رچ بس گیا تھا. جب یہ بت پرستی کا ماحول ختم ہوا, رسول اللہ نے ہجرت کی اور اپنے ساتھیوں کو ہجرت کروائی مدینہ کی طرف حکم خداوند تبارک و تعالیٰ سے. مکہ مدینہ میں جب تشریف لائے و اسلامی حکومت کا قیام ہوا, اسلامی نظام کا قیام ہوا, وہاں پر بھی بت پرست موجود تھے. مدینہ کے اندر بھی اوس و خزرج بت پرست تھے. پہلے مدینہ میں یہود بھی موجود تھے, اہل کتاب بھی موجود تھے, اور مدینہ کے دور تھوڑا گرد و نواح میں نصرانی بھی موجود تھے. مدینہ کے اندر یہودی و بت پرست تھے. جب رسول اللہ تشریف لے گئے مدینہ کے اندر اور نظام اسلامی برپا کیا, باقاعدہ اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی, اور خود بعنوان حاکم خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکومت دینی و حکومت الہی شروع کی اور لوگوں پر حکمرانی شروع کی, اس وقت مدینہ کے اندر ایک نئی شکل بھی انحراف اور گمراہی کی نکلی, جس کا نام قرآن نے منافقت رکھا ہے, نفاق, کفر, شرک, زلالت, گمراہی. یہ پہلے سے تھی یہ حالتیں. مکہ میں بھی قرآن نے فرمایا ہے کہ جب خدا و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا تو اس وقت تم کھلی گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آشکارا وہ کھلی گمراہی کے اندر غرق تھے تم. لیکن مدینہ کے اندر جب رسول اللہ تشریف لائے تو چھپی ہوئی گمراہی, مبین گمراہی مکہ میں تھی, کھلی گمراہی, آشکارا گمراہی, مدینہ میں چھپی ہوئی گمراہی بھی سر اٹھایا اس نے, وہ بھی وجود میں آئی, جس کو نفاق اور منافقت کہتے ہیں. منافق قرآن نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا, موضوع منافقت کو. ایک تو اس وجہ سے کہ انسان منافقت سے بچ جائے, منافق سے بچ جائے, دوسرا منافقت سے بچ جائے. ہم عموماً اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ منافق سے بچ جائیں ہم, لیکن منافقت سے بچنے کے لیے زیادہ دین تاکید کرتا ہے. منافق اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی منافقت خطرناک ہے, چونکہ منافق اگر کوئی ہو جائے تو آپ سے باہر ہے منافق, آپ سے دور ہے منافق, نقصان پہنچا سکتا ہے. رسول اللہ کو خداوند تعالیٰ نے آگاہ کیا منافقین کے بارے میں, چونکہ یہ چھپ کے اندر سے در پردہ دشمنان دین کے ساتھ رابطے میں تھے, بظاہر رسول اللہ کے ساتھ تھے. ہر بات رسول اللہ کی یہ مشرکین تک و دشمنوں تک پہنچاتے تھے, جن کا سردار و بڑا سالار ان کا عبداللہ ابن ابی ہے, پہلا منافق و بڑا منافق, جس نے پوری جماعت بنائی, حزب بنائی, پارٹی بنائی منافقین کی, کہ قرآن نے جس کو منافقت سے, منافقوں کی جماعت سے تعبیر کیا, حزب نفاق, حزب منافقین عبداللہ ابن ابی کی سرپرستی میں وجود میں آئی. عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ آمادہ تھا تاکہ بادشاہ بن جائے, اوس و خزرج کا متفقہ رہبر و لیڈر یہ بن جائے, لیکن اوس و خزرج کے جو دانا لوگ تھے وہ گئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آپ سے خواہش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے کر آئے، ہم آپ کو بنوانے حاکم خدا کی طرف سے مانتے ہیں. حضرت گئے اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ کر رسول اللہ کو حاکم بنا لیا. عبداللہ ابن ابی یہی سے دشمن ہو گیا، دین کا بھی اور رسول اللہ کا بھی، اور اس دشمنی کو اس نے ظاہر نہیں کیا چونکہ قومی بائیکاٹ کا خطرہ تھا اس کو کہ اپنا قبیلہ و اپنی قوم اس کی مخالف ہو جائے گی، اور دوسری طرف سے رسول اللہ کا کینہ و بغض بھی دل میں اس نے رکھا ہوا تھا، لہذا دل کے اندر بغض تھا و ظاہر زبان سے ایمان کا اظہار کرتا تھا. یہ جماعت بہت مضبوط ہوئی اور اس جماعت نے مدینہ کے اندر بہت نقصان پہنچایا، دین کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ کو بہت ستایا اس حزب منافقین نے، جس کا بڑا سربراہ عبداللہ ابن ابی تھا. وحتی انہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں ہی مدینہ میں اپنی ایک الگ مسجد بنا لی کہ قرآن نے جس کو کہا ہے مسجد ضرار، یعنی وہ مسجد جو اسلام کے خلاف بنی، سازشوں کا مرکز، رسول اللہ کے مقابلے میں بنی، دین کو کمزور کرنے کے لیے بنی، لیکن نام بظاہر اس کا مسجد رکھا انہوں نے کہ یہ مسجد ضرار ہے. ابھی مسجد النبی بنی تھی، مسجد قباء بنی تھی، دو تین مسجد رسول اللہ نے بنائی تھی مدینے کے اندر، کہ انہوں نے مقابلے میں مسجد ضرار بھی بنا دی، جیسے حکم ملا رسول اللہ کو کہ آپ نے اس میں قدم نہیں رکھنا اور اس مسجد کو گرا دینا ہے، اور آخر میں گرا دیا گیا اس مسجد کو. یوں نہیں ہے کہ ہر مسجد، جو بھی مسجد کے نام پہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہو تو قابل احترام ہے. یا ہمارے ہاں جو زیادہ تقدس، ہر چیز کا اہمیت زیادہ رکھتا ہے، اس کے باقی پہلوؤں سے زیادہ ہم ہر چیز کے تقدس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. مثلا قرآن کے مطالب کو اہمیت اتنی نہیں دیتے جتنا قرآن کے تقدس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں لیکن احترام بہت کرتے ہیں اس کو، اس کا، اور بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ لگائیں گے تو اس کا تقدس کہیں خراب نہ ہو جائے، دسترس سے بھی دور رکھتے ہیں قرآن کو کہ تقدس کہیں اس کا پائمال نہ ہو جائے، اس قدر تقدس کا زیادہ احترام رکھتے ہیں. اسی طرح ہر وہ چیز جو دین کا رنگ اختیار کر لے ہم اس کو بہت زیادہ تقدس دیتے ہیں، وہ تقدس اس کا قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ جو چیز دین کے نام پر بن جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقدس ہو، ممکن ہے وہ دین کو خراب کرنے کے لیے بنی ہو، جس کا قرآن خود گواہ پیش کر رہا ہے کہ ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر مدرسہ، ہر علم، ہر مجلس، ہر ممبر یہ دین کا نہیں ہوتا، چونکہ یہ مسجد بنائی انہوں نے اور قرآن نے اس کا نام رکھا مسجد ضرار، اللہ نے نام رکھا مسجد ضرار کہ یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ فتنہ پھیلانے کے لیے ہے. بس ہو سکتا ہے یہ کام کہ کوئی مسجد فتنہ کے لیے بنی ہو، کوئی امام بارگاہ فتنہ پھیلانے کے لیے بنی ہو، کوئی مدرسہ فتنہ پھیلانے کے لیے بنا ہو، کوئی مجلس فتنوں کے لیے برپا کی جا رہی ہو، کوئی اس طرح کی عزاداری فتنے کے لیے شروع کر دی گئی ہو. جب مسجد فتنے کے لیے شروع کی جا سکتی ہے تو پھر ہر کام فتنے کے لیے شروع کیے جا سکتے ہیں. اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول، آپ اس مسجد فتنہ و ضرار میں اور مسجد فساد میں قدم نہ رکھیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے اس میں، قدم نہ رکھیں اس کے اندر آپ، اور بلکہ اس مسجد کو ویران کریں، ختم کریں. اگر یہ مسجد رہی تو مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، اس کو نابود کریں، مسمار کریں. رسول اللہ نے حکم دے کر اس کو، مسجد کو مسمار کروا دیا، اور ابھی تک قرآن میں مسجد ضرار کا قصہ باقی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ منافقین، منافقت ہر کام کرتی ہے. یہ منافقوں نے ایک بڑا حربہ استعمال کیا، رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر مسجد بنائی، مسجد کے مقابلے میں مسجد، جو امام خمینی فرماتے تھے کہ دشمن دین دین کے مقابلے میں صرف کفر نہیں لاتا، شرک نہیں لاتا، بعض اوقات دین کے مقابلے میں دین لے کر آتا ہے، اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آتا ہے، تشیع کے مقابلے میں تشیع لے کر آتا ہے. کس طرح لے کر آتا ہے؟ منافقوں کے ذریعے سے، منافقین کو لے کر آتا ہے، وہ آ کر لبادہ ایمان اوڑھ لیتے ہیں اور آ کر دین کے مقابلے میں دین، اور مسجد کے مقابلے میں مسجد، امام بارگاہ کے مقابلے میں امام بارگاہ، قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کرتے ہیں. یہ منافقت کا ایک حربہ ہے، طریقہ کار ہے. اس حد تک منافقوں کی کارکردگی زیر نظر تھی کہ خداوند تعالیٰ نے پورا سورہ اتارا، سورہ منافقون قرآن مجید میں، کہ جو تاکید ہے کہ نماز جمعہ میں پڑھا جائے سورہ جمعہ و سورہ منافق، تاکہ لوگ دیکھیں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے. منافقوں سے، منافقوں کے خطرے سے قرآن نے آگاہ کیا کہ منافقین کتنے خطرناک لوگ ہیں، کفار سے زیادہ خطرناک منافقین ہیں. منافق پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں شرک و گمراہی آشکارا ہو وہاں منافق پیدا نہیں ہوتے، چونکہ منافق چھپے ہوئے گمراہ کو کہتے ہیں. چھپا ہوا گمراہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ماحول ایمان کا ہو، ہدایت کا ہو، آشکارا گمراہی نہ ہو. گمراہ ہونے کے لیے اسے زیر زمین جانا پڑتا ہے، چھپانا پڑتا ہے اپنی گمراہی کو. ایسے ماحول کے اندر منافق پیدا ہوتے ہیں. یعنی مومنین کے اندر، دوسرے لفظوں میں اگر صاف طور پر بتاؤں کہ منافق کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو کافروں کے ہاں منافق نہیں پیدا ہوتے، گمراہوں کے پاس منافق پیدا نہیں ہوتے، مومنوں کے اندر منافق پیدا ہوتے ہیں. جہاں بھی ماحول ایمان کا بنتا ہے، مومنین جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، منافق بھی وہیں پہ پیدا ہوتا ہے. اب پہلے ہمارا یہ تصور ہوتا تھا کہ ہر چیز گندگی پہ پیدا ہوتی ہے، گندی نالیوں میں مچھر پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ ابھی جو مچھر مشہور ہو گیا ہے بہت زیادہ اور کافی شہرت پائی ہے اس نے پاکستان کے اندر، ڈینگی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گندے پانی میں نہیں پیدا ہوتا بلکہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، ستھرے پانی میں، میٹھے پانی میں پیدا ہوتا ہے، نہ گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے. یہ مومنوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، چونکہ مومن پہلے غافل ہو چکے تھے. مومن یہ سمجھتے تھے کہ صرف فساد و گمراہی جہاں پر ہے وہیں پر یہ گندی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ ڈینگی نے صاف پانی میں پیدا ہو کر، اور گندے پانی کے مچھر سے زیادہ مہلک ہے یہ صاف پانی کا مچھر، جو صاف ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ستھرے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور میٹھے پانی میں پیدا ہوتا ہے، یہ زیادہ مہلک ہے اس مچھر سے جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے، جو فساد میں ماحول میں پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ مومنین یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے دشمن فقط گندے ماحول اور گندے معاشروں میں اور گندے لوگوں کے اندر ہیں. نا، کبھی صاف ستھرے ماحول میں بھی تمہارا دشمن پیدا ہو سکتا ہے. جہاں ایمان کا پاک ماحول ہوتا ہے، جہاں مومنین کا پاک صاف ماحول ہوتا ہے، وہیں پہ کبھی دشمن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس دشمن کا نام ہے منافق. چونکہ اندر اس کی گمراہی ہوتی ہے، زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے ایمانی معاشرے کے اندر، مومنوں کے سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے. جہاں بھی مومنین اکٹھے ہوں گے، خطر منافقت سے ہوشیار رہیں. جہاں بھی مومنین اکٹھے ہوں، توجہ رکھیں. ہم عموماً قاتلوں سے ہوشیار رہتے ہیں، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دہشت گرد، کوئی خودکش نہ آ جائے اندر ہمارے، نہ گھس جائے، وہ روک لیتے ہیں. باہر سے آتا ہے، باہر ہی روک لیتے ہیں، یا اگر اندر آ بھی جائے تو آ کر دھماکہ کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، شہید کرتا ہے لوگوں کو. یہ پکڑا جاتا ہے، یا دھماکہ کر کے پکڑا جاتا ہے، یا دھماکے سے پہلے پکڑا جاتا ہے. بالآخر دھماکے سے پہلے نہ پکڑا جائے، دھماکے کے ذریعے پکڑا جاتا ہے کہ یہ خودکش تھا، یہ کافر تھا، یہ مشرق تھا، یہ قاتل تھا، یہ دہشت گرد تھا، یہ درندہ تھا، صفاق تھا، جو بھی اس کو نام دیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک ایک ایسا ہے جو نہیں پکڑا جاتا، اور ہم کوئی پیرا اس کے لیے نہیں بٹھاتے. اور رسول اللہ نے، خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یا رسول، ابھی وہ مشرکین مکہ و قریش مکہ وہ نہیں ہیں تمہارے بڑے دشمن، تمہارے بڑے دشمن وہ ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، جنہوں نے دین کا، ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے لیکن مومن نہیں ہیں. یہ جو مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، یہ منافق مومنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. ہم منافقوں کے خطرے سے عموماً لاپرواہ ہوتے ہیں، اور جتنا نقصان منافق پہنچاتا ہے اتنا کافر نہیں پہنچاتا. اس لیے قرآن میں اگر مذمت دیکھیں تو منافق کی زیادہ مذمت کی گئی ہے، منافق کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر قرآن نے پیش کیا ہے، جسے ہم لاپرواہ ہیں. ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا منافق کو. اور عرض کیا کہ منافق یہ نہ کہیں کہ یہاں تو سب اپنے رہتے ہیں. عموماً ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں تو سب ہم اپنے مومنین ہی رہتے ہیں, اور منافق پیدا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پر مومنین رہتے ہیں. منافق گندی نالی میں پیدا نہیں ہوتا, صاف ماحول میں منافق پیدا ہوتا ہے. چونکہ اندر سے گندا ہوتا ہے, ظاہر اپنا صاف بنا کے رکھتا ہے. بولیا مومنوں والا, باتیں مومنوں والی, زبان مومنوں والی, بات چیت مومنوں والی, ظاہر مومنوں والا, لیکن حقیقت میں وہ انسان منافق ہوتا ہے. یہ در حقیقت دشمن ہے آپ کا, اور اس کو دشمن سمجھو. ایک بڑی کمزوری مسلمانوں کی وہ مومنوں کی یہ ہے کہ ایک تو دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں, دشمن کو نہ پہچاننے کی وجہ سے دشمن کو دشمن کی جگہ ان کے ہاں خالی ہوتی ہے. بس عموماً ہمارے مجلسوں کے اندر وہ کسی کے خلاف تو بات کرنی ہے. جب فرض کریں آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے جنازے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور مناسبت سے جب مومنین آپس میں مل بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر عموماً کسی کو زیر باس لانا ہوتا ہے. اگر کوئی اور ایشو نہ ملے تو آپس میں ہی کسی ایک دوسرے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ چاہیے. مثلا گھروں کے اندر عموماً خواتین کو کسی نہ کسی کے خلاف بولنا ہوتا ہے, اور جب دیکھتی ہیں کوئی اور سامنے نہیں ہے تو آپس میں ساس بہو کو اور بہو ساس کو توپیں فٹ کر لیتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیتی ہیں. ساس بہو کے جھگڑے کے لیے ایک دشمن کی بیچ میں ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں بلکہ اس سے لڑیں, دونوں مل کر ایک طاقت بنیں اور اس تیسری فورس سے لڑیں, تیسری طاقت سے لڑیں. اب وہ تیسری طاقت پڑوسن نہیں ہے, ممکن ہے وہ مومن ہو, اس کے خلاف نہیں لڑنا شروع کر دیں جو واقع دشمن دین ہے. اکثر جھگڑے ہمارے آپس میں کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ انسان کے اندر ایک حس ہے کہ کوئی ہو جس سے میں لڑوں, کوئی ایسا ہو جس سے میں کچھ برا کہوں, برا بھلا کہوں. اور برا بھلا کہنے کے لیے جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. غلطی یہ ہے, برا بھلا کہنے کے لیے دشمن ہونا چاہیے بیچ میں, دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. دشمن کی پہچان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں. جتنے لوگ مومنین مومنین کے خلاف بولتے ہیں, یا جہاں پر بھی مومن مومن کے ساتھ الجھا ہوا ہے, یہ دلیل ہے کہ دونوں کے پاس دشمن نہیں ہے. دشمن کی کمی کا تلافی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر کے پوری کر رہے ہیں. ان کو دشمن ڈھونڈنا چاہیے کہ دشمن کون ہے. اور دوسرا یہ کہ دشمن جب پہچان لیں, قرآن کا کہنا ہے کہ دشمن کو دشمن مانو, اس کو دشمن سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. اے ایمان لانے والو, اے مومنو, شیطان تمہارا دشمن ہے, پہچانو. فاتخذوہ عدوا, تم اسے اپنا دشمن مانو, دشمن بناؤ اور اس کے ساتھ دشمنی کرو. تم بھی دشمن کے ساتھ دشمنی کرو, یہ نہیں کہ دشمن کے ساتھ دوستی کرو اور دوست کے ساتھ دشمنی کرو. دشمن کے ساتھ دشمنی کرو. انسان کو معتدل رہنے کے لیے, بیلنس رہنے کے لیے دوست کی ضرورت ہے جس سے دوستی کرے, اور ایک دشمن کی بھی ضرورت ہے جس سے دشمنی کرے. اگر دوست کی کمی ہوئی تو دشمن کو دوست بنا لے گا, اگر دشمن کی کمی ہوئی, نہ پہچان ہوئی, تو دوست کو دشمن بنا لے گا. یہ ہمیشہ رہے گا. آپ اپنا دوست بھی تلاش کرو, اپنا دشمن بھی تلاش کرو, تاکہ دوست کے ساتھ دوستی کرو اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو. ورنہ دونوں کی اگر پہچان نہ ہو سکی تو جا بجا ہو جائے گا. مطلب دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے آپ نے, اس کو دشمن ماننا ہے و دشمن سمجھنا ہے آپ نے. عموماً منافقین کے خطرے سے غافل ہوتے ہیں لوگ, منافقوں کے خطرے کی طرف اتنا دھیان ہم نہیں دیتے. کہہ دیتے ہیں منافق, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں ہی ایک منافق تھے اور وہ ختم ہو گئے, مر کھپ گئے, اب کوئی بھی منافق نہیں ہے. نہ خیر, جہاں بھی مومنین ہوں گے وہاں منافق ضرور ہوگا. جس طرح مشرک بھی ہوں گے, کافر بھی ہوں گے, ان کے دشمن بھی ہوں گے, عدو بھی ہوں گے, دہشت گرد بھی ہوں گے, ان سب طبقوں کے ساتھ ساتھ منافق بھی موجود ہوں گے. اور منافقوں کا خطرہ قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہے. منافقوں کو پہچانو, منافق کی پہچان ضروری ہے. منافق سے بھی زیادہ دین کی حساسیت منافقت کے اوپر ہے, کہ منافقت سے بچو. منافقت سے بچنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے خود منافقت سے، منافقت سے جب محفوظ ہو جاؤ گے تو منافق سے بھی بچ جاؤ گے تم، لیکن اگر منافقت سے محفوظ نہ رہ سکے تو پھر منافق سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے، منافق کے خطرے میں پڑ جاؤ گے اور گر جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. منافقت کی علامتیں بتائی گئی ہیں، کئی چیزیں منافقت کی علامتوں کے طور پر بتائی گئی ہیں. قرآن مجید نے منافقت کی ایک علامت یہ ذکر کی ہے کہ منافق وہ شخص ہے کہ جب بھی خدا کی بندگی کا وقت آتا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے، اس وقت سستی کرتا ہے. ایک منافقت کی ایک علامت کیا ہے کہ یہ عبادت خدا کے موقع پر سستی آ جاتی ہے اس کے اندر، یہ منافقت کی علامت ہے. یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیماری شروع ہو گئی ہے لیکن ابتدائی پرائمری سٹیج پر ہے، اس کو یہی کنٹرول کر سکتے ہیں، دوا دیتے ہیں، شفا ملتی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم نے لاپرواہی برتی تو بڑھ جائے گی، یہ بیماری بڑھ جائے گی اور پھر قابو سے باہر ہو جائے گی. اسی طرح منافقت کی پرائمری سٹیج بھی ہیں اور اس کی بڑی ہوئی شکلیں بھی موجود ہیں. قرآن مجید منافقین کے بتا رہا ہے کہ منافق کرتے کیا ہیں. ایک یہ کہ منافق، اس کے دو ایک علامت جو قرآن نے ذکر کی ہے، منافق کی دو محفلیں ہوتی ہیں، دو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس مومنین کے ساتھ، ایک شیاطین کے ساتھ. جلوت میں مومنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، خلوت میں شیطانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ ایک منافقت کی علامت ہے، پہچانے منافق کو. یعنی منافق دو چہرہ انسان ہوتا ہے، دو پہلو ہوتے ہیں، دو شخصیتیں ہوتی ہیں اس کی. جب مومنوں کے سامنے آتا ہے تو ایک شخصیت، ایک نقاب پہن کے رکھتا ہے، اور جب اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے، اذا خلو الی شیاطینہم، وہ ایک اور شکل وہاں پر اپنی پیش کرتا ہے. دو شخصیتیں، وہ دو چہرے منافق کے ہوتے ہیں. اس لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ہمیشہ روپ بدل کے آتا ہے، بے روپ بنا کر آتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور رنگ میں رنگ کے آتا ہے، مومنوں جیسا بن کر آتا ہے. مومنوں کے لیے پہچان اس کی مشکل ہو جاتی ہے، زیر نظر رکھنا پڑتا ہے اس کو. اتنا اس کو زیر نظر رکھو آپ، اتنا اس کی نگرانی کرو، اتنا اس کو دیکھو کہ یہ مجھ سے اٹھ کے کہاں جاتا ہے، مومنوں کی مجلس سے اٹھ کے اور کہاں جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. اگر یہ شیاطین کے پاس بھی بیٹھتا ہے، گمراہوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، مومنوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، فاسقوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، دشمنان دین کے پاس بھی بیٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے، اس سے بچ کے رہو. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ضرورت نہ بھی ہو تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ منافقت کی ایک علامت ذکر کی گئی ہے کہ آپ دیکھو کہ کثرت سے جھوٹ بولے گا، معمولی باتوں میں جھوٹ بولے گا. مثلا فرض کریں کہ اگر آیا 5 بجے ہے تو کہے گا میں 4 بجے آیا ہوں، جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے. اس جھوٹ اس کی رگوں کے اندر ڈس گیا ہے، رچ بس گیا ہے، چونکہ جھوٹ یعنی حقیقت کے خلاف کچھ بولنا. اس کی شخصیت ہی ایسی ہے، دو شخصیتوں کا مالک ہے، چونکہ دو چہرے کا مالک ہے منافق، اس وجہ سے اس نے اپنے اندر دو روپ بنا رکھے. ذرا میں اس بات کو کھول دوں آپ کے لیے، واضح ہو جائے کہ ہم نے منافق سے بھی بچنا ہے اور منافقت سے بھی بچنا ہے. منافقت سے بچنا ہمیں ضروری ہے، چونکہ منافقت سے بچنے سے ہم خود نفاق سے محفوظ ہو جائیں گے. منافق سے بچنے کا مطلب، یعنی دوسرا جو بیماری ہے نفاق میں مبتلا ہو چکا ہے منافقت کی بیماری میں، اس کے شر سے ہم نے بچنا ہے. زیادہ خطر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں منافقت خود انسان کے وجود میں نہ آ جائے، کوئی اپنے آپ کو انشورڈ نہ سمجھے کہ منافقت میرے قریب نہیں آ سکتی. جس طرح کوئی نہ کہے میں تو بیمار نہیں ہوتا، مجھے بخار نہیں ہوتا. نہ عزیز من، جہاں مچھر ہوتے ہیں، جہاں گندگی ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہو، یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں. بڑے بڑے ایسے افراد جن کو اعتماد تھا اپنی صحت پر، آخر کار ہو جاتے ہیں بیمار. کچھ لوگ یہ گمنڈ کرتے ہیں کہ نہ مجھے کبھی زکام نہیں ہوگا، انہیں ہو جاتا ہے زکام. کچھ کہتے ہیں مجھے ہیپاٹائٹس نہیں ہوگی، خود ہو جاتی ہے اس کو ہیپاٹائٹس. خیال نہ رکھے، جو پرہیز نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. لیکن جو بیدار نہ ہو، آگاہ نہ ہو، متوجہ نہ ہو، اس کو یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں. منافقت خطرناک بیماری ہے جو انسان کو لگ سکتی ہے. توجہ رکھیں، گھروں میں ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے بچوں کے اندر منافقت والی صفت پیدا نہ ہو. دوغلی شخصیت بچے کی نہ بننے دیں آپ, دوری شخصیت نہ بننے دیں. اگر آپ کا بچہ باہر کچھ اور ہے, گھر میں آ کے کچھ اور ہوتا ہے. بعض بچے ہیں باہر جا کے سگریٹ پی کے آتے ہیں, واپسی پر کلی کر کے مسواک کر کے گھر آ جاتے ہیں, یا کوئی چیونگ گم کھا کے آ جاتے ہیں, یا کوئی اور خوشبودار چیز منہ میں رکھ کے کھا کے آتے ہیں تاکہ ماں باپ کو بو نہ آئے کہ ہم سگریٹ پی کر رہے ہیں. یہ منافقت ہے. یعنی اس کے بچے کے دو ماحول ہیں, اس بچے کے دو روپ ہیں. یہ جب گھر میں آتا ہے بڑا مہذب بن کے آتا ہے ماں باپ کے سامنے, جب دوستوں کے ساتھ جاتا ہے وہاں الٹے کام کرتا ہے. یہ منافقت بچوں کے اندر نہ پیدا ہو. منافقت سے بچانا ہے اپنے ماحول کو. جھوٹ بعض اوقات ہم ماں باپ خود یہ اشتباہ یا کہیں لاپرواہی کرتے ہیں کہ بچے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں. کب؟ جب بچہ سچ بولے تو ناراض ہوتے ہیں, سچ بولے تو سزا دیتے ہیں, سچ بولے تو بگڑ جاتے ہیں, سچ بولے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ناروا باتیں کرتے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر سچ بولنے سے بگڑتے ہو تو آئندہ میں سچ نہیں بولوں گا. لہذا آپ کے سامنے ہمیشہ حقیقت کو گول مول کر کے پھیر کے بیان کرتا ہے. ایسے والدین خود بچوں کو منافقت کا راستہ سکھا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کا راستہ اختیار کرو. منافق جھوٹ منافقت کا آغاز ہے. روایت کے اندر ہے کہ جھوٹ منافقت کا آغاز ہے, بیماری نفاق. جس طرح کسی کو چھینک آئے تو ہم کہتے ہیں نزلہ ہونے والا ہے اس کو, یا کسی کو کوئی اور اگر سر میں درد ہو یا گلے میں درد ہو تو کہتے ہیں فلاں بیماری, یہ علامت ہے فلاں بیماری کی. جو ہی انسان جھوٹ بولتا ہے سمجھ لو کہ منافقت کا جراثیم آ گیا ہے اس کے اندر. جھوٹ چھپا کر اپنی دو شخصیتیں بنا رہا ہے جھوٹا آدمی, ایک شخصیت جھوٹ کی اور ایک شخصیت جو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے اصلی ماحول کے اندر بناتا ہے. منافقت کی متعدد علامتیں ہیں کہ جن سے انسان پہچانا جاتا ہے. منافق کیوں بنتا ہے, کیوں انسان دوری شخصیت بناتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو رجحان رکھے ہیں, ایک رجحان اچھائی کا, ایک رجحان برائی کا رکھا ہے. اور دونوں رجحان کی مدد کے لیے روایت میں ہے, دونوں قسم کے رجحان کی تقویت اور مدد کے لیے انسان کو بہت زیادہ صلاحیتیں و صفات دی ہے. ایک روایت ہے امام ششم حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور جہل, عقل اور حماقت بے وقوفی, یہ دو رجحان دیے ہیں. پھر عقل کی تقویت کے لیے اس کو سپاہ دی ہے پورا لشکر, اور حماقت کی تقویت کے لیے اس کی مدد کے لیے بھی اس کو بھی پورا لشکر اتنا ہی دیا ہے. حدیث جنود عقل و جہل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث, جس کا امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے تفسیر بھی کی ہے. حدیث جنود عقل و جہل کے تقریباً 75 لشکر عقل کے ہیں, اور اتنے ہی مقابلے میں جہالت و حماقت و بیوقوفی کا بھی یہ لشکر ہے جو اپنے اپنے امیر کی مدد کرتا ہے. ایک امیر عقل کے تحت ہے ایک لشکر, دوسرا امیر جہل یعنی عقل جہالت یا حماقت کے عمارت کے نیچے ہے. یہ کشمکش اندرونی ہے, یہ دو لشکر اندر ہیں ہر انسان کے, یعنی ایک جنگ ہم سب کے اندر ہے. ایک کہیں جنگ خیبر, ایک جنگ بدر, ایک جنگ خندق, جو بھی اس کو نام دیں آپ, جس جنگ کا بھی دینا چاہتے ہیں, ہر ایک جنگ سفین کہہ لیں, ایک جنگ ہمارے اندر ہے, ہم سب کے اندر ہے یہ جنگ. دو لشکروں کے درمیان ایک لشکر عقل ہے اور ایک لشکر جہل ہے. یہ جنگ جو ہی انسان ہوش سنبھالتا ہے, بلوغ کے قریب لڑکی اور لڑکا پہنچتے ہیں, جنگ شروع ہو جاتی ہے اندر. آپ دیکھیں خود آپ اپنے اندر محسوس کریں, دو رجحان ابھی بھی آپ کے اندر ہیں, ایک رجحان اچھائی کی طرف تقویٰ کی طرف, ایک رجحان فسق اور فجور کی طرف ہوتا ہے. ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ اس فلاں کو ایسی کہوں کہ اس کو مثلا ایسی کی تیسی کر دوں, ایک رجحان یہ کہ نہ مومن ہے, اگر اس نے غلطی کر بھی دی معاف کر دوں. یہ دونوں باتیں ابھی ہمارے مثلا فرض کریں اگر کوئی آتا ہے توہین کرتا ہے آپ کے سامنے, بے ادبی کرتا ہے, آپ کا ایک جی چاہتا ہے کہ اس کو تھپڑ ماروں, دانت سارے اس کے یہیں پہ نکال دوں. کہتے بھی ہے نا ایک جی کرتا ہے میرا کہ ادھر اگر مسجد نہ ہوتی, مومن نہ ہوتے تو میں تجھے بتا دیتا, یہ جی چاہتا ہے میرا. یعنی واقعاً یعنی اندر میرے یہ رجحان موجود ہے, اور ایک جی یہ چاہتا ہے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور جی چاہتا ہے تجھے کچھ نہ کہوں میں. یہ دونوں واقعاً انسان کے اندر، یہ دونوں جی، یہ دونوں رجحان، یہ دونوں تمایلات موجود ہیں. یہ کشمکش ہے، لیکن یہ کشمکش اس میں جیسے جنگوں میں ہوتا ہے، کبھی ایک فریق غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا فریق غالب آ جاتا ہے. جس انسان کے اندر عقل غالب آ جاتی ہے، سپاہ عقل لشکر عقل غالب آ جاتا ہے، لشکر جہالت شکست آ جاتا ہے، یہ انسان، یہ شخصیت ایک طرح کی بنتی ہے، یہ مومن ہے. کچھ انسان ایسے ہیں جن میں لشکر جہالت غالب آ جاتا ہے، لشکر عقل شکست آ جاتا ہے. اب یہ بھی معاشرے میں کم نہیں ہے، فراوان ہیں ایسے لوگ بھی جو لشکر جہالت جن کے اوپر غلبہ پا چکا ہے. یہ جو بولتے ہیں تو غلط بات، دیکھتے ہیں تو غلط نگاہ، ہر کام جن کا الٹا ہے، یہ جو جیسے پاکستان کے اندر ایک ہے جمعیت اس طرح کی کثیر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا لشکر عقل و فطرت شکست کھا چکا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اس جنگ میں، کشمکش میں سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، جنگ ختم، غلبہ نہیں ہوا، نہ عقل کا غلبہ ہوا اور نہ جہالت کا غلبہ ہوا، بلکہ انہوں نے صلح کرا دی. صلح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے لڑنے کی دونوں لشکروں میں، سمجھوتا ہو مصالحت کرا دی، کہا دونوں رہیں، دونوں میرے اپنے لشکر ہو، عقل کا لشکر بھی میرا لشکر ہے اور جہالت کا لشکر بھی میرا لشکر ہے. کسی جگہ پر عقل کے لشکر سے فائدہ اٹھاؤں گا، کسی جگہ پر جہالت کے لشکر سے فائدہ اٹھاؤں گا. جس پر عقل کا لشکر غالب آ جائے، جہالت کا لشکر شکست کھا جائے، یہ مومن ہے. جس پر جہالت کا لشکر غالب آ جائے، عقل کا لشکر شکست کھا جائے، یہ کافر ہے. لیکن جو دونوں کے درمیان سمجھوتا کرا کے اور دونوں کو اپنا لشکر بنا لے، یہ منافق ہے. یہ شخص منافق ہے، اس نے دو شخصیتیں اپنی بنا لی، اس نے دو روپ اپنے بنا لیے. یہ مومنوں میں مومن بن جاتا ہے اور کافروں میں کافر بن جاتا ہے، یہ دوستوں میں دوست ہو جاتا ہے، دشمنوں میں دشمن بن جاتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے اسی ماحول کا ہو جاتا ہے. یہ دوغلا انسان ہے، دوری شخصیت کا مالک ہے، یہ دو چہرہ انسان ہے، دو روپ انسان ہے، یہ ہزار چہرہ انسان بھی بن سکتا ہے، کئی شخصیتیں انسان کی بن جاتی ہیں. اس لیے تربیتی نقطوں میں جو میں نے بارہا عرض کیا ہے، اور بعضوں کو یہ نقطے جو ہے نا، وہ چونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آپ کنڈم کر رہے ہیں. تربیت کے نام پر کرتب سکھانے کو تربیت نہیں کہتے، کرتب سکھانا. مثلا میں فرض کریں ایک بچے کو یہاں پر سکھاؤں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے ایک گھنٹہ، اور کھڑا کر دوں اس کو آپ کے سامنے ایک گھنٹہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا رہے، کلابازیاں کھائے، ہاتھ کے بل چلنا شروع کرے، تو آپ واہ واہ کریں، ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے آپ نے فرزند کی و بچے کی، شاگرد کی. یہ کرتب ہے جو میں اس کو سکھا رہا ہوں. سرکس، کرتب سرکس کے کام آتے ہیں. سرکس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع لگتا ہے، ان کے سامنے کرتب دیکھو، مجمع خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتے ہیں، چند پیسے دے جاتے ہیں، اور پھر اس کے کرتب کا صلہ اس کو یہیں پر مل جاتا ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے. لیکن تربیت یہ نہیں کہتے. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی شخصیت بنانی ہے. شخصیت بھی خیال رکھنا، ایک شخصیت بنانی ہے اور وہ بھی مومنانہ شخصیت بنانی ہے، الہی شخصیت بنانی ہے. خیال رکھنا، ماں باپ، معلم، مربی کے بچوں کی دو شخصیتیں نہ بننے دیں. جب ہم چھوٹی عمر میں ہی اس کی دو شخصیتیں بنتی جا رہی ہیں، بس عموماً ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں، بعض گھروں کے اندر یہ جھگڑے ضروری ہیں ماں باپ کے، لیکن ان کو کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے. پہلے دن ہی میاں بیوی آپس میں طے کر لیں گے جب ہم جھگڑیں گے تو یہ ریڈ لائنز ہیں، ریڈ لائنز کو ہم نے کراس نہیں کرنا، یہ چیزیں توڑیں گے، یہ چیزیں نہیں توڑیں گے. مثلا مہنگی چیزیں نہیں ماریں گے ایک دوسرے کو، سستی چیزیں ماریں گے. مثلا اس طرح کا کوئی ضابطہ بنا لیں جنگ کا گھر کے اندر. ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہو کہ ہم نے بچوں کے سامنے نہیں لڑنا، ماں باپ نے بچوں کے سامنے نہیں لڑنا. ہوتا ہے ماں باپ کی یا میاں بیوی کی جنگ خوب ہے، کہتے ہیں کہ زن و شوہر، فارسی والے ضرب المثل بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ زن و شوہر دعوا کو نند ابلاہن باور کو نند، یعنی میاں بیوی کے جھگڑے کو جو باور کر لے وہ بیوقوف ہے. اگر آپ کو کوئی کہے اس گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو یقین نہ کرو، کیونکہ لڑنے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کبھی بھی مداخلت بھی نہ کرو, یہ بھی ہے, نہ لڑکی والے مداخلت کریں نہ لڑکے والے. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شوہر آپ کی بیٹی پر ظلم کر رہا ہے, چپ کر کے آنکھیں بند کر کے اٹھ کے آ جاؤ, چونکہ اس ظلم کی تلافی وہ آپ کی لڑکی کر لے گی تھوڑی دیر کے بعد, وہ اس کو طریقہ آتا ہے. کبھی بھی آپ ان کو نہ تقویت نہ کرو, یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر بم بنا بنا کے لڑکی کو دو, وہ لڑکے کو دیں, اس کی ماں اس کی ایڈوائزر بن جائے, اس کی ماں اس کی ایڈوائزر بن جائے, اور پھر اس کے بعد ہاں اس کو سکھائے کہ ابھی یہ کرو ابھی وہ کرو ابھی فلاں کرو. نہ, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, یہ لڑیں گے بھی اور فوراً ٹھیک بھی ہو جائے گی. کبھی بھی ماں باپ مداخلت نہ کریں آپ جب آپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. اول تو کریں بچوں کی شادیاں کریں, ان کو ریڈیو کے حوالے نہ کریں, شادیاں کریں ان کو. یہ خوش نہ ہو کہ ہمارے بچے تو شادی کا نام ہی نہیں لیتے, ریڈیو پہ گزارا کر لیتے ہیں. نہ عزیز من, کرو ان جوان بچوں کی شادیاں. بے شک جاب نہیں ہے, شادی تو کرو نا, جاب نہیں ہے بھوکا تو ہے نا, روٹی تو دیتے ہیں اس کو, جاب نہیں ہے اس کو کپڑے چاہیے, جاب نہیں ہے اس کو روٹی چاہیے, جاب نہیں ہے اس کو پانی چاہیے, جاب نہیں ہے اس کو گھر ضروریات زندگی تو چاہیے اس کو. یوں تو نہیں ہے کہ یہ ضروریات جاب ہوگی تو سر اٹھاتی ہیں, جاب نہ بھی ہو بھوک تو لگتی ہے اس کو. لہذا جاب لیس بیٹے کو آپ باقاعدہ کھانا دیتے ہو, اسی طرح ان کی ساری ضروریاتیں پوری کرو. یوں تو نہیں کہ جاب ہوگا تو آپ نے اس کو بیانا ہے یہ شادی کرنی ہے. اول تو ان کی شادیاں کرو, اور شادیاں بھی ٹھیک طریقے سے کرو, آسان طریقے سے کرو, سخت نہ کرو, ولیمے کے زیادہ پیسے خرچ نہ کرو, اور مومنانہ انداز سے کرو, دینی معیاروں کے تحت کرو, اور کر کے پھر ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرو. بعض عورتیں اس لیے بیٹے کو شادی کراتی ہیں چونکہ لڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے ان کے سامنے, گھر میں خالی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹے کی جلدی جلدی شادی ہو تاکہ سامنے کوئی ہو جس کی میں صبح شام خال اتاروں. مثلا مداخلت نہ کرو ان کی زندگی, ان کو مدد کرو, تعاون کرو, رہنمائی کرو, ہدایت کرو, مشورے دو, ہر طریقے سے ان کی رہنمائی کرو. جوان ہیں نا تجربہ کار ہیں, ماں باپ اپنے تجربوں سے ان کو رہنمائی کریں, لیکن ان کی زندگیوں میں مداخلت نہ کرو. ایک دوسرے کے خلاف نہ اکساؤ, نہ اپنی بیٹی کو نہ اپنے بیٹے کو نہ اکساؤ ان کو اپنے رفیق حیات یا رفیقہ حیات کے خلاف. غرض یہ کہ جس گھر کے اندر ماں باپ لڑتے ہیں بچوں کے سامنے لڑتے ہیں, وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں تو دشمن ہیں ایک دوسرے کے. اب ماں باپ کو برا کہتی ہے, باپ ماں کو برا, بچے کو کیا کرنا پڑتا ہے, دو شخصیتیں اپنی بنانا پڑتی ہیں, ایک باپ کے لیے اور ایک ماں کے لیے. جب باپ کے پاس جاتا ہے باپ کا حامی ہو جاتا ہے, جب ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں کا حامی ہو جاتا ہے. یہ منافقت ہے جو آپ اپنے بچے کے اندر ڈال رہے ہیں کہ اگر ماں سن لے کہ باپ کی تعریف کر رہا ہے ڈانٹ دیتی ہے, اچھا تو بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے, رونا شروع کر دیتی ہے, تجھے میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, اتنے سال گود میں رکھا, اتنا تجھے میں نے کھلایا, اتنا آخر کار یہ صلہ دیا کہ تو اپنے باپ کا ہو کے رہ گیا ہے. وہ پھر اس کو دو شخصیتیں بنانی پڑتی ہیں کہ اب میں اس کو بھی رکھوں, جب اس کے سامنے بیٹھوں تو وہ باتیں کروں, جب اس کے سامنے بیٹھوں تو. یہ منافقت ہے عزیز من. ہم زندگی اس طرح سے صاف زندگی گزاریں کہ منافقت نہ ہمارے گھروں میں آئے, نہ ہمارے بچوں میں آئے, نہ ہماری شخصیت میں آئے, ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ ہو. کیوں؟ توجہ کریں, منافقت نہ آئے اس لیے کہ امیر المومنین کو علی علیہ السلام نے یہ فارمولا بتا دیا تھا, اے علی یہ فارمولا بتا دیا تھا, اے علی کبھی بھی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا, منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. منافق محروم ہے, سب سے بڑی نعمت سے محروم ہے, نعمت ولایت سے محروم ہے, علی کی محبت سے محروم ہے منافق. اور جو علی کی محبت سے محروم ہے وہ سب کی محبت سے محروم ہے, وہ رسول اللہ کی محبت سے محروم ہے, وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے, وہ دنیا کی سعادتوں سے محروم ہے, وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہے. علی کی محبت سے محرومی یوں نہیں ہے کہ جس طرح سے انسان کو کوئی جو ایک پلیٹ کھانا نہیں ملا, ایک پلیٹ کھانے سے محرومی ہے, نہ خیر, بدبختی یہ دنیا و آخرت ہے جو حب علی سے محروم ہو جائے. جو انسان, وہ دل جس کے اندر نفاق آ جائے, اس دل سے محبت علی نکل جاتی ہے. پاک دلوں کے اندر محبت علی رہتی ہے. لہذا منافقت کے اوپر اپنے دروازے بند کر دیں، اپنی شخصیت کے دریچے بند کر دیں منافقت کے اوپر، نہ آئے منافقت ہمارے ماحول کے اندر. آ جاتی ہے غلطیوں سے، آ جاتی ہے لاپرواہیوں سے منافقت. منافقت کے سینگ تو نہیں ہوتے. جب گمراہی آتی ہے، شرک کے بارے میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ شرک اس طرح انسان کے دل میں، دماغ میں اور عقیدے میں گھس جاتا ہے جس طرح سے صاف ٹائل کے اوپر، ماربل کے اوپر چونٹی چل کے جاتی ہے، محسوس نہیں ہوتا. اگر آپ نے دیکھا صاف ماربل کے اوپر جب چونٹی چل رہی ہوتی ہے تو اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ دھمک نہیں ہوتی اس کی، آہٹ نہیں ہوتی اس کے قدموں کی. اور سب پتھر بھی چونکہ صاف ہے لہذا اس کے قدموں کے نشان بھی نہیں پڑتے، غیر محسوس طور پر چونٹی صاف پتھر سے گزر کے چلی جاتی ہے. اسی طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شرک انسان کے دل کے اندر اس طرح غیر محسوس طور پہ اندر گھس جاتا ہے. آپ گھروں کو بند کر کے رکھتے ہیں، خصوصاً یہ خواتین کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ مردوں سے، آپ کمرہ بند کر کے رکھتے ہیں، اپنا بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، جو بھی اپنا کمپیوٹر ہے، کتابیں ہیں، گھر کا سامان ہے، آپ صبح جھاڑو لیں، جھاڑن لگائیں، گرد گیری کریں، غبار اس کا صاف کریں، شام کو آ کے بند کمرے کے اندر دیکھیں پھر بھی غبار پڑا ہو. ہوتا ہے نا، یہ تجربہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں کیا ہوا تو ابھی جا کے گھر میں کوئی چیز جو ایک ہفتہ پہلے کے ہی رکھی تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر اتنا غبار پڑا ہوا ہوگا، گرد و غبار پڑا ہوتا ہے. چونکہ درود پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. ریت کے یا مٹی کے ذرے ہیں جو نامحسوس ہیں، غیر محسوس ہیں، اور غیر محسوس چیزیں ایسے دریچوں سے گھس کے چلی جاتی ہیں جہاں آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا. آپ نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں، روشن دان بند کیے ہوئے ہیں، بند دروازوں سے بھی غبار گھس کے اندر چلا جاتا ہے. تجربہ ہے نا یہ، آپ دیکھ لیں جا کر، بند دروازوں سے، بند دریچوں سے بھی یہ غبار گھس کے آپ کے اشیاء کو جا کے آلودہ کر دیتا ہے. عزیز ایمان، گمراہی، منافقت اور روح کی بیماریاں و شرک و کفر، یہ اس سے بھی زیادہ غیر محسوس ہیں. کہ بعض اوقات انسان بڑا ہوشیار رہتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا ہے، لیکن شخصیت کے اندر، دل کے اندر، ذہن کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں غیر محسوس طور پر یہ چیزیں گھس کے چلی جاتی ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں گھس کے چلی جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ یہ سمجھتے ہیں میں دین کی باتیں سن رہا ہوں، بس منافقوں کی محفل میں کوئی جا کے بیٹھے، عبداللہ ابن ابی کے محفل میں کوئی جا کر بیٹھے، وہ ایسی قرآن کی بات کر رہا ہے، رسول اللہ کی، اللہ کی باتیں کر رہا ہے، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ انسان، جو اتنا اللہ سے ڈر رہا ہے، اتنا اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے، اپنے ذاتی خرچے سے مسجد بنا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہو. متاثر ہوتا ہے انسان، غیر محسوس طور پر انسان کی شخصیت کے اندر بہت کچھ گھس جاتا ہے. اگر گرد و غبار گھر میں گھس جاتا ہے غیر محسوس طور پر، شخصیت اس سے زیادہ مرض خطر کے اندر ہے. اس لیے اس کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اگر یہ منافقت کے آثار نہ بچا سکے ہم اپنی، مثلا جھوٹ ہم بھی بول رہے ہیں، بچے بھی ہمارے بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنا ایک معمول بن چکا ہے، دکان پہ بیٹھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے خریدتے ہیں، جھوٹ سے بیچتے ہیں، ادھر سے پھر علی علی بھی کرتے ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اور جھوٹ سے منافقت آ جاتی ہے انسان کے اندر، جھوٹ سے منافقت انسان میں پیدا ہوتی ہے، دوغلی شخصیت انسان بناتا ہے. گھر کا ماحول ایسا نہ بناؤ کہ بچے ہمارے مجبور ہو جائیں دوری شخصیت بنانے پر، دوغلی شخصیت بنانے پر. اس طرح صاف شفاف ماحول رکھو، اور ہوشیاری کے ساتھ ہر ہمیشہ سپرے کرتے رہو ان جراثیموں کے اوپر، گرد و غبار صاف کرتے رہو بچوں کے ذہنوں سے اور اپنے گھر کے ماحول سے. کس چیز سے کریں؟ یہی جو ہمیں کہا گیا، قرآن و اہل بیت. ذکر قرآن، تلاوت قرآن و ذکر اہل بیت، یہ سپرے ہے منافقت کو ختم کرنے کے لیے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، ذکر اہل بیت ہوتا ہو، گھروں میں قرآن پڑھنا ضروری ہے اور گھروں میں ذکر اہل بیت ہونا ضروری ہے. یہ مجالس جو ہم اجتماعی مرکز میں کرتے ہیں یہ بھی خوب ہیں، جس طرح نماز جماعت سے ہی پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو، لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی نماز نہ پڑھو. نوافل پڑھو، مستحبات پڑھو، نماز تہجد پڑھو، قرآن پڑھو. اپنے گھر کو ذکر قرآن سے منور رکھو، معطر رکھو. جس گھر میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں شکاوتیں نہیں آتی، اس گھر کے اندر بدبختیاں اور نحوستیں داخل نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ ہم جنتری روز پڑھیں اور قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ہو. اتفاقاً جس گھر میں جنتری روز پڑھی جاتی ہو اور وہاں بے شک لکھا ہوا ہے یہ ناس ہے، یہ ساد ہے، یہ ناس ہے، یہ ساد ہے، اور ہم ناس سے بچتے بھی رہتے ہیں کہ آج ناس ہے، آج کا دن ناس ہے، اور یہ چیز ناس ہے، یہ فلان ناس ہے. جنتری کے ناس سے بچتے بچتے نحوست میں پھر بھی پڑ جاتے ہیں ہم. نحوست جنتری سے ختم نہیں ہوتی، نحوست قرآن سے ختم ہوتی ہے. قرآن کتاب سعادت ہے اور ذکر اہل بیت. ہمارے گھروں میں ابھی ٹی وی آن کریں، ابھی یہ جتنے سیاسی جن بابے ہیں ان سب کا ذکر ہو رہا ہے صبح سے شام تک ہر چینل پر. جی یہ کیوں آئے ہیں، یہ ٹھیک کیا آئے ہیں، یہ غلط کیا آئے ہیں، یہ لانگ مارچ کریں گے، یہ شارٹ مارچ کریں گے، آپ لانگ مارچ میں کیوں جائیں گے، آپ کیوں نہیں جائیں گے، یہ لانگ مارچ ہونی چاہیے. سارا دن صبح سے شام تک ہمارے گھروں کے اندر 100 چینل پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور صبح شام ہم. عزیز من، یہ ذکر ان کنفیوز لوگوں کا، ان منوس، یہ منوس لوگ ہیں، یہ ان منوسوں کا ذکر ہمارے گھر میں صبح شام ہو تو گھروں میں نحوست آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں نحوست آ جائے گی. یہ منوس لوگ ہیں یہ سارے، یقین جان لے. یہ بے شک دینی لبادے میں آئیں تو بھی منحوس ہیں، اگر دنیاوی لبادے میں آئیں تو بھی منحوس ہیں. اس لیے کہ سب سے بڑی نحوست اس وقت دشمن خدا ہے اور امریکہ ہے، اور جو بھی امریکہ سے رابطہ رکھتا ہے وہ منحوس ہے وہ. اور اس ملک میں ابھی آپ توجہ کریں، ان میں سے بہت سارے عشق رسول میں مست ہیں، عشق رسول میں مست ہوئے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ توہین اسی شیطان نے کی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. توہین آمیز خاکے بنوائے، توہین آمیز فلمیں بنائی، بنانے والوں کی حمایت کی، پھر ہر کام کیا، اہانت کی، اور اسی جس نے توہین کی رسول اللہ کی، یہ عاشق رسول اسی سے جا کے گٹھ جوڑ کر کے آ جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم عشق رسول میں مست ہیں. نہ عزیز ایمان، یہ سیکولر جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ان کے چینل پر صبح و شام سننے سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی. برکت کس سے آئے گی؟ قرآن و اہل بیت کے ذکر سے آئے گی. آپ ذکر اہل بیت گھروں میں کریں، فقط مسجدوں پر و مجلسوں پر اکتفا نہ کریں. مجلسیں اجتماعیت کے لیے ضروری ہیں، نماز جماعت اجتماعیت کے لیے ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ واجب ساری جماعتیں گھروں میں پڑھیں، مسجدیں خالی کر دیں، یا مسجدوں میں نماز پڑھ کے گھروں کو برکت سے خالی کر دیں. ہم گھروں کے کام گھروں میں ہونے چاہیے، مسجد کا کام مسجد میں ہونا چاہیے، امام بارگاہ کا کام امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، اور گھر کا کام گھر میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر ان ذکر سے خالی ہو جائیں. گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، آپس میں زندگی ایسی بسر کرو کہ وہاں پر پاک ماحول ہو، اور پاک ماحول میں آپ کے پاک بچے بنے، ان پاک بچوں کے اندر منافقت یا دیگر صفات پیدا نہ ہو. یہ دوری شخصیت مت بننے دو بچوں کے اندر. ایسا نہ ہو کہ جھوٹ سے کمائیں بھی جھوٹ کا، دکان پہ جھوٹ بولیں، پروڈکشن جھوٹ کی ہو، مارکیٹنگ جھوٹ کی ہو، جھوٹ بول بول کے کسی کو ہم چائنا کا کچرا بیچیں جرمنی کا بنا کر، اور پھر کما کے لائیں اور کہیں کہ بڑا چالاک ہوں، بڑا عقل مند ہوں، اور یہ پیسہ آ کے بچوں کو کھلاؤں گا. اس پیسے سے بچے کو کھلا کر پھر بچے کو حب علی میں نہیں لا سکتے عزیز ایمان، محبت علی نہیں لا سکتے. ابھی ہم محبت علی کے لیے پاک دل چاہیے، پاک دل کی ضرورت ہے، پاک گھر کی ضرورت ہے. منافق، منافق کس وجہ سے کہلاتا ہے؟ نفق عربی زبان میں ٹنل کو کہتے ہیں، ایسی غار جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس کو غار غار وہ ہے جس کا ایک منہ ہوتا ہے اور جس کے دو منہ ہو اس کو سرنگ کہتے ہیں. ٹنل عربی زبان میں اس کو نفق کہتے ہیں. نفق یعنی ٹنل, ایک سوراخ سے اندر جاتا ہے دوسرے سے باہر چلا جاتا ہے. منافق کو اسی وجہ سے منافق کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں دو راہیں بنائی ہوتی ہیں, ہمیشہ قابو میں نہیں آتا, کئی راستے اس نے بنائے ہوتے ہیں اپنے لیے. آپ اس طرف سے اس کو گھیرو ادھر سے نکل جاتا ہے, ادھر سے گھیرو ادھر سے نکل جاتا ہے. منافق نے اپنے لیے ہزار راستے بنائے ہوتے ہیں, کئی جگہ پر اس نے اپنے تعلقات بنائے ہوتے ہیں کہ اگر ادھر پھنسا تو ادھر سے نکل جاؤں گا, ادھر پھنسا تو ادھر سے نکل, اور یہ سارے زیر زمین راستے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, نہیں فلاں آدمی بڑا صاف ہے, کیوں؟ وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے, اس زمین کے اوپر ایک راستہ ہے. وہ منافق نہیں ہے جو زمین کے اوپر کئی راستے بنائے, منافق وہ ہوتا ہے جو زمین کے نیچے کئی راستے ہوتے ہیں, ورنہ احمد ہو جائے گا. بے وقوف زمین کے اوپر کئی راستے بناتا ہے, بے وقوف منافق زمین کے نیچے کئی راستے بناتا ہے. زمین کے نیچے اس کے دشمنوں سے بھی رابطے ہیں, اس کے دوستوں سے بھی رابطے ہیں, اس کے مومنوں سے بھی رابطے ہیں, اس کے اس سے بھی رابطے ہیں, اس کے اس سے بھی رابطے ہیں. ہر ایک کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی ہے. مثلا ابھی الیکشن ہوگا, خب کیا پتا کون سی جماعت, کچھ لوگوں نے ایک جماعت پکڑی ہوئی ہے دوسروں کو چھوڑا ہوا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا سیاست اپنائی ہوئی ہے جو جماعت برسر اقتدار آئے گی یہ اس کے اتحادی ہو جائیں گے, یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ منافقانہ سیاست ہے. جو بھی آئے, فوجی آئے اس کے ساتھ ہیں, سول آئے اس کے ساتھ ہیں, چودھری آئے اس کے ساتھ ہیں, جٹ آئے اس کے ساتھ ہیں, بٹ آئے اس کے ساتھ ہیں, فلاں آئے اس کے ساتھ ہیں, جو بھی آئے اس کے ساتھ ہیں, یہ منافقت ہے. یعنی سیاست میں کئی راہیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں زیر زمین, ہر ایک کے ساتھ نیچے سے لنک ہوتا ہے ان کا. دہشت گرد ہیں, یہ ان کے ساتھ ہیں, دہشت گردوں کے. مثلا جنرل ضیاء آئے اس کے ساتھ ہیں, جنرل مشرف آئے اس کے بھی ساتھ ہیں. جنرل مشرف اور جنرل ضیاء جو ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, ایک پاکستانیوں کو امریکہ کی گود میں بٹھا رہا ہے, ایک نے پاکستان اٹھا کے امریکہ کی گود میں ڈال دیا, یہ دونوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ منافقت ہے پاکستان میں. اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف کہ منافقت زیادہ ہے اس ملک کے اندر. یہ سرزمین جو اسلام کے نام پر بنائی گئی, جس کا دین اسلام ہے, جہاں خدا پرست لوگ رہتے ہیں, جہاں رسول اللہ کی امت رہتی ہے, یہ امت جہاں امامت کے پیروکار ہیں, جہاں قرآن کے پیر ماننے والے ہیں, جہاں عشاء کے رسول اللہ رہتے ہیں, لیکن یہیں پر تو خطرہ ہے. خطرہ منافقت مکہ میں نہیں, مدینہ میں ہے. مدینہ جہاں پر حکومت بھی اسلامی, لوگ بھی مسلمان, صحابی اسی کے اندر منافق بھی پیدا ہوتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑی مشکل منافقت ہے اس سرزمین کے اوپر, بہت بڑی مشکل منافقت ہے. ہر سطح پر منافقت, سیاست میں منافقت. ابھی ایک پروگرام لاہور میں ہوا, اس میں اہل سنت کی ایک بہت جید شخصیت آئے تقریر کرنے کے لیے, بہت ہی تعلیم یافتہ مہذب سلجھی ہوئی شخصیت, قابل احترام, واقعی قابل احترام, گفتگو بھی بڑی سوچی سمجھی ہوئی, نپی تلی ہوئی, بڑی متین اور مختصر اور خوبصورت گفتگو انہوں نے کی, لوگوں نے پسند بھی کی انہوں نے ان کی گفتگو. انہوں نے یہ صاف کہا, کہا کہ منافقت کی حد دیکھ لیں کہ رسول سب کے رسول ہیں اور ان رسول کی توہین ہوئی ہے مسلمانوں کے سامنے, اور اس توہین پر یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن سب الگ الگ احتجاج کر رہے ہیں, ہر ایک اپنے جھنڈے کے نیچے احتجاج کر رہا ہے. خوب کم از کم رسول اللہ کی امت بن کر ایک احتجاج کرو, تاکہ پتہ چلے کہ ایک رسول کے ماننے والے ہو. ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ تم تو ہزار رسول ہیں تمہارے, ان کا رسول اللہ الگ ہے گویا, ان کا رسول اللہ الگ ہے, ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ادھر جا رہا ہے, ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ادھر آ رہا ہے, ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ادھر جا رہا ہے, ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ادھر جا رہا ہے. کوئی باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ ایک رسول کے پیروکار ہیں, وہ تو سمجھتا ہے یہ ہزار رسول ہیں اور ہزار قومیں ہیں یہاں پر آباد ہیں. کیوں راستے ہمارے جدا ہو گئے ایک دوسرے سے؟ منافقت کی وجہ سے. یہ اس بزرگوار کا جملہ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں, ان کا یہ فرمانا تھا کہ کیوں یہ ہو رہا ہے, منافقت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی بظاہر ہم نے جھنڈے اسلام کے اٹھائے ہوئے ہیں, اندر سے ایجنڈے اپنے ہیں, جھنڈے رسول کے, ایجنڈے شیطان کے. یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے. ایجنڈے کسی کے ہوں, جھنڈے کسی کے ہوں, یہ ختم ہونا چاہیے. جس کا جھنڈا ہے اسی کا ایجنڈا بھی ہو, اگر جھنڈا اسلام کا ہے ایجنڈا بھی اسلام کا ہونا چاہیے. ہم کیوں الگ الگ ہو گئے ہیں، کیوں الگ الگ جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جھنڈے الگ الگ ہیں ہمارے، اس وجہ سے جھنڈے بھی الگ الگ ہو گئے ہیں. منافقت نے ہمیں تقسیم کر دیا. اوپر سے کبھی مل بیٹھتے ہیں سیاسی طور پر، مذہبی طور پر مل بیٹھتے ہیں، ہر سطح پر مل بیٹھتے ہیں. توجہ کریں، ضرورت جب دشمن دباؤ ڈالتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، فوراً مل بیٹھتے ہیں، پھر وہیں اگلے گھنٹے میں اگلے منٹ میں پھر الگ ہو جاتے ہیں. جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی منافقت ہے. لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم یوں ہیں، اصل میں ہم کسی ایک دوسرے کو قبول نہیں. یہ منافقت تمام سطوح پر جب داخل ہو جائے. اور علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے رسول اللہ نے یہ خبر دی اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اے علی، کبھی بھی کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. کوئی منافق محبت نہیں کرے گا. عزیز من، منافقت محرومیت کا نام ہے، محروم کر دے گی ہمیں. اور ابھی تک جتنی محرومیتیں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، کہ ہم ایک محروم ملت میں تبدیل ہو گئے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنی آبادی کے ہوتے ہوئے، اتنی ثروت کے ہوتے ہوئے، اتنا سب کچھ نعمتیں ہوتے ہوئے، محروم ملت و قوم کیوں بن گئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بیماری، یہ منافقت اندر داخل ہو گئی ہے ملت کے اندر. ہم نے تربیت کے بجائے کرتب زیادہ سیکھے ہیں، شعبدہ بازی زیادہ سیکھی ہے ممبروں کے اوپر. آپ اپنا ٹی وی کھول کے دیکھیں، ہمیشہ سنسنی پھیلا رہا ہے، ہمیشہ اس کا مقصد صرف سنسنی پھیلانا ہے، اس کا مقصد سکینڈل بنانا اور پوری قوم کو ان سکینڈلز کے اندر ملوث کر دینا. کبھی جنسی سکینڈل، کبھی رشوت خاری کے سکینڈل، کبھی سیاسی سکینڈل. مگر یہ میڈیا خبر دینے کے لیے، آگاہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، قوم کی اویئرنیس کے لیے نہیں ہے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے نہیں ہے، قوم کے شعور کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں پر میڈیا جو کر رہا ہے وہ صرف منافقت پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں، دو دن کسی کے اور تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دو دن بعد اس کے الٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. منافقت ہے یہ. کیوں آپ جھوٹے چہروں کو شخصیت بناتے ہو، شخصیت بنا کر پھر ان کے خلاف سکینڈل بنانا شروع کر دیتے ہو، گمنام لوگوں کو سامنے لاتے ہو، سامنے لا کر پھر انہیں خراب کرتے ہو، اور ملت کو اس طرح سے الجھایا ہوا ہے آپ نے. یہ منافقت کا درس دے رہے ہیں. سیاست میں منافقت، مذہب میں منافقت، تعلیم میں منافقت، بیوروکریسی میں منافقت، انتظامات میں منافقت، ہر جگہ پر منافقت. یہ منافقت دھلنی چاہیے. کس طرح سے عرض کیا، منافق سے زیادہ خطرہ منافقت کا ہے. منافقت انسان کی محرومیت کا باعث بن جاتی ہے. ہم جب پیرو دین ہیں و پیرو ائمہ اطہار و اہل بیت ہیں و رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بیماریاں کون سی ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. عزیزان، یہ میزان ہے، سب سے بڑا میزان جو رسول اللہ نے منافق کے لیے، پہچان کے لیے رکھا، وہ حب علی ہے، وہ حب اہل بیت ہے. کہ حب علی معیار ہے، حب علی میزان ہے. حب علی سے پتا چلے گا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. میزان ہے، اس میزان کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس میزان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. جن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظما، یہ عظیم نعمت حب علی عطا کی ہوئی ہے، شکر خدا کریں، ہزار شکر خدا کا بجا لائیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ حب علی کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. وہ حب اولاد علی و حب آل رسول خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. چونکہ علی سے محبت کرنا ایک ذات، ایک انسان، ایک شخصیت کی محبت کا نام نہیں ہے. علی سے محبت کا مطلب یعنی انسان کو حق سے محبت ہے. علی کی محبت یعنی انسان کو تمام خوبیوں سے محبت ہے. علی سے محبت یعنی انسان کو عدالت سے محبت ہے. علی سے محبت یعنی انسان کو شہادت سے محبت ہے. علی سے محبت یعنی انسان کو رسول اللہ کی پیروی سے محبت ہے، بندگی خدا سے محبت ہے. علی سے محبت یعنی انسان کو تمام الہی صفات سے محبت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. چونکہ علی صرف ایک ہستی کا نام نہیں ہے، علی تمام خوبیوں کا نام ہے. در حقیقت نہیں سمجھے. ہم چونکہ کلچرل لوگ ہیں, پرورش یافتہ ہیں کلچر کے, پروردہ تہذیب ہیں, پروردہ دین نہیں ہیں. ہماری شخصیتیں کلچرل شخصیت ہیں, اور جنس جو انسان جس ماحول میں رہا ہو اس ماحول کے مطابق وہ سوچتا بھی ہے, اس ماحول نے جو اس کی ذہنیت بنا دی ہے اسی ماحول کے تحت وہ فیصلے بھی کرتا ہے, ارادے بھی کرتا ہے, سوچتا بھی ہے, آتا ہے جاتا ہے, سارے کام کرتا ہے. ہم کلچرل لوگ ہیں, شیعہ بھی کلچرل ہے, سنی بھی کلچرل ہے, سیکولر بھی کلچرل ہے, یعنی ہماری سوچیں ایک جیسی ہیں. جب مسجدوں میں آتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, ورنہ مارکیٹ میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, اداروں میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, اڈے پہ ٹرین میں جہاز میں کہیں بھی شیعہ سنی نہیں ہے. جب دین میں آتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں, الگ الگ اپنی چینل الگ کر لیتے ہیں وہاں پر, ورنہ کلچر میں سب ایک ہے. کسی کو شلوار قمیض الگ نہیں ہے, شیعہ کی شلوار سنی کی شلوار ایک جیسی ہے, ٹوپیاں ایک جیسی ہیں, چہرے ایک جیسے ہیں. آپ کو سنی کلین شیف بھی ملیں گے, شیعہ کلین شیف بھی ملیں گے آپ کو. اس سے نہیں پتا چلتا کہ شیعہ کون ہے وہ سنی کون ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ادھر فلاں مولانا ہے ادھر فلاں, یا جنازے پہ پتا چلتا ہے کہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا, ورنہ اس سے پہلے پہلے سمجھتے ہیں یہ صرف پاکستانی تھا مثلاً. یہ چونکہ ایک ہی لائف سٹائل ہے ہمارا سب کا, اور جیسا ماحول بناتا ہے ویسے ہی ہم سوچتے ہیں. دیہاتوں میں رہنے والے ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے وہاں ماحول ہے. اب دیہاتی جب شہر میں آتا ہے تو آپ اس کی باتیں سن کر ہی کہتے ہیں کہ یہ دیہاتی ہے, کیوں کہ شہر میں نہیں رہا, اس کا ذہن, اس کی سوچ, اس کی ہر چیز دیہات نے بنائی ہے. دیہات میں خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ سوچتا ہے. شہری جو شہر میں رہتا ہے, شہر نے اس کی شخصیت بنائی ہے, شہر نے اس کی ذہنیت بنائی ہے, وہ شہریوں کی طرح سوچتا ہے. مشرقی ایک طرح سے سوچتا ہے, مغربی ایک طرح سے سوچتا ہے. جس ماحول میں جو رہا ہو اسی ماحول کے مطابق وہ سوچتا ہے. ہم چونکہ کلچرل لوگ ہیں, کلچرل سوچ ہے, کلچرل ذہنیت, کلچرل معیار ہیں, ہم ہر چیز کو اپنے اس کلچر کے نتیجے میں بنی ہوئی ذہنیت کے ذریعے سے پرکھتے ہیں. کسوٹی کلچر ہے ہمارے پاس. لہذا آئمہ و انبیاء و اولیاء خدا کو بھی ہم کلچرل معیاروں پر پرکھتے ہیں. کلچرل معیار کیا ہے ہمارے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر چند لیڈر ہیں, چند سیاستدان ہیں, ان سیاستدانوں کو, لیڈروں کو حمایت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی حمایتیوں کا خیال رکھتے ہیں, حمایتی ان کا خیال رکھتے ہیں. یہی ہے نا ہمارے کلچر کے اندر. ابھی پارٹیوں میں ووٹیں ہوں گی, ہر ووٹر کسی نہ کسی کو ووٹ دے گا, جس کو ووٹ دے گا وہ اس کا خیال رکھے, وہ اس کو ملازمت دلا دے گا, یہ اگر ایکسیڈنٹ کرتا ہے, یا اگر کوئی بینک کا مال کھاتا ہے, کوئی فراڈ کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, تو فوراً فون کرتا ہے اس کو جس کو ووٹ دیے, بھائی ووٹ تجھے دیے تھے, ابھی میں جیل آ گیا ہوں, تو اب مدد کو آ. ووٹ کا صلہ یہی ہے. اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم ووٹروں کو جیلوں سے نکالیں گے, کچہریوں میں ان کا ساتھ دیں گے تو یہ ہمیں ووٹ دیں گے, تھانے کچہری میں اگر ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جو پاکستان میں ابھی یہ شیعہ بہت قیادت کے فقدان کا احساس کرتے ہیں یا قیادت کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم اس سطح پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں لیڈر چاہیے ہو, ہمیں بروکر چاہیے. تھانے کچہریوں میں جانے والا, ملازمتیں دلوانے والا, پروموشن کروانے والا اور جرمانے معاف کرانے والا, ایڈمیشن دلوانے والا, غیر قانونی اور قانونی ہمارے مسائل, یہ چاہیے ہمیں. قومیات کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے ہمیں, یا ایسا گروپ چاہیے جو ہماری یہ روزمرہ کی مشکلات حل کرے, نہ کہ لیڈر چاہیے. چونکہ لیڈر تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, لیڈر جب آتا ہے تو وہ زندگی اور زیادہ دشوار کر دیتا ہے, اور جو دشوار زندگی سے نکلنے کے لیے بروکر مانگ رہے ہوں انہیں جب امام ملتا ہے تو امام تو انہیں اور زیادہ مشکل میں ڈال دیتا ہے. وہ امام کی حقیقت علامہ اقبال نے جو بتائی نا, کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. لیڈر جب آتے ہیں تو وہ تو زندگی اور دشوار کر دیتے ہیں. امام خمینی جب آئے, شاہ کے زمانے میں ایرانیوں کے لیے زندگی دشوار تھی, امام خمینی آئے دشوارتر ہو گئی. اور آج دیکھیں سب سے زیادہ دشوار زندگی ایرانیوں کے لیے ہے, جہاں پر آپ دیکھیں 35,000 تومان کلو گوشت ہے, 35,000 تومان کلو گوشت بکرے کا, جو یہاں پر آپ چند سو روپے میں لیتے ہو چیختے ہیں, وہاں پر یعنی پاکستانی روپے کے مطابق وہاں پر کم از کم 3,000 روپے کلو گوشت ہے. 3,000 روپے کلو روپے پاکستانی روپے میں اس طرح سے گوشت مل رہا ہے, روٹی اتنی مہنگی, فلاں اتنی. دشوار زندگی ہے. کیوں دشوار زندگی ہے؟ اس لیے کہ انہیں بروکر نہیں راہبر ملا ہے. راہبر ایسا ہی کرتا ہے. راہبر کا کام صرف ویلفیئر اور راشن دینا نہیں ہوتا. راہبر کا کام کیا ہوتا ہے کہ قوموں کو تشخص دینا, قوموں کو مقام دینا, قوموں کو عزت دینا, قوموں کو آزادی دینا, قوموں کو استقلال دینا, قوموں کو شخصیت و حیثیت دینا, اور اس حیثیت کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. راہبر جب آتے ہیں تو انسان کو ان راہوں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم بروکروں کے پیچھے ہیں کہ کیا ہے, گیس فری کروا دے, بجلی کا مسئلہ حل کر دے, بل کم کروا دے, فلاں کام کرا دے, فلاں کام کرا دے. عزیز من, فرق ہوتا ہے راہبر میں اور بروکر میں. فرق ہوتا ہے. ہم چونکہ بروکروں سے زیادہ آشنا ہیں, ووٹ ان کو دیتے ہیں, کام ان سے نکلواتے ہیں, اور ان میں سے اکثر غیر قانونی کام. ہم عموماً اپنا ایک سہارا پاکستان میں اس وقت یہ باقاعدہ قانون بن چکا ہے کہ ہر ایک نے, مذہبی اور غیر مذہبی نے, غیر قانونی کاموں کے لیے ایک راستہ رکھا ہوتا ہے. ایک آدمی کا ٹیلی فون نمبر یا ایک گروہ کا ہوتا ہے کہ جو ہمیں غیر قانونی کام ہمارے کرا کے دے, جو ہمارے غیر قانونی کرنسی کو صحیح کرا کے دے, جو ہمارے غیر قانونی کام نکلوا کے دے. یہ کلچر ہے ہمارا. اس کلچر نے ہماری یہ ذہنیت بنائی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کلچرل ذہنیتوں کے مطابق و ان ذہنیتوں کو لے کر جب ہم امامت کے در پر آئے تو اس کلچرل ذہنیت کے اندر امامت کا صحیح تصور پیدا ہی نہیں ہوا. امام کو صحیح سمجھے ہی نہیں ہم. ہم یہ سمجھے کہ امام کا بھی یہی کام ہے. امام کا کام کیا ہے؟ ووٹر پاس کرانا. امام جیسا ہم کہتے ہیں نا, مثلا یہ شیعہ بہت چالاک ہیں, انہوں نے امام کو ایڈریس دیا ہوا ہے قبر کا کہ مولا ادھر ہم, آپ نہیں آئیے, ادھر ہمارے بہت ہیں, پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ جٹ اور بٹ اور چودھری اور سارے ہیں, ان کے ساتھ ہم رہیں گے ادھر. یہاں تو پاکستان کا نظام چل رہا ہے, مشکل ساری قبر میں ہے. چونکہ قبر میں ان میں سے نہ کوئی سیاسی پارٹی آئے گی, نہ کوئی مذہبی لیڈر آئے گا, نہ کوئی سیاسی لیڈر آئے گا, چونکہ یہ اپنی اپنی قبر میں پھنسے ہوں گے سارے, اور ان کی مشکلات ہم سے بھی زیادہ ہوں گی. خوب, آپ قبر میں ہماری مشکل حل کرنے آئیے, تو وہاں کیا مشکل ہوگی؟ قبر میں کیوں ضرورت ہے علی کی آپ کو؟ کہتے ہیں خوب, اس لیے کہ یہ دنیا جو گزاری ہے ہم نے, تو یہ تو پھنس جائیں گے وہاں پر, منکر نکیر کے ہاتھے چڑھ جائیں گے, اور منکر نکیر آئیں گے قبر میں, کہیں گے اٹھو بھائی لیٹے ہوئے آرام سے, یہ تمہاری سیاہ فائل کالی جو تم نے, کوئی کرتوت اس میں اچھا نظر نہیں آتا تیرا. جتنا ہم نے دیکھا کبھی کوئی حلال لقمہ کھایا ہو ہم نے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا. یہاں پر تمہاری منہ سے کبھی صحیح بات بھی نہیں نکلی. تمہارے ہاتھ سے تو کوئی, سب لوگ تنگ تھے, تمہارے زبان سے سب لوگ تنگ تھے, کبھی کوئی اچھی بات تیری زبان سے نکلی؟ تو قبر میں آ کے آرام سے لوٹ کے لیٹ کے ادھر فراٹے لے رہا ہے. اٹھ ادھر, اٹھ کے کھڑا کریں گے, گھبرایا ہوگا مومن, دیکھے گا ادھر ادھر, اتنے میں مولا آ جائیں گے اور مولا کہیں گے کہ کیا ہوا؟ وہ بتائیں گے مولا یہ مجرم ہے, یہ دیکھیں اس کی فائل ہے, یہ پڑھیں گے. مولا فائل لے کے پڑھے بغیر ہی اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ نکلو بھائی, یہ میرا ہے, تم بھاگو یہاں سے. وہ مومن اس انتظار میں ہے کہ مولا علی آئیں گے قبر میں, فرشتوں کو بھگا دیں گے اور مجھے آگے جنت پہنچا دیں گے. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ یہ کلچرل ذہنیت ہے. یہ کلچرل ذہنیت ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ گویا کوئی دنیاوی سیاستدان معاذ اللہ وہ آ رہا ہے ووٹر کی قبر میں. نہ عزیز من, اللہ کا بنایا ہوا امام آ رہا ہے اپنے پیروکار کے پاس. کس لیے آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ 60 سالہ زندگی میں تجھے سیاستدانوں کے سپورٹ کر کے اور منتظر رہے تو قبر میں جائے تو پھر وہ آئے اور تجھے منکر نکیر سے چھڑائے. وہ اس لیے نہیں آیا کہ قبر میں مجرم چھڑائے, وہ اس لیے آیا کہ دنیا میں آ کر تجھ سے جرم چھڑائے. دنیا میں آ کر تجھ سے جرم چھڑائے, تو مجرم بن کر نہ جائے قبر کے اندر. کوئی علی کا پیروکار مجرم بن کر قبر میں, مجرم بن کر کیوں جائے قبر میں؟ مگر مجرم تو وہ ہوتا ہے جس کو بتانے والا کوئی نہ ہو. جیسے کہتے ہیں نا, یہ بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ غلط ہو گئے, جن کے ماں باپ ہیں یہ کیوں غلط ہو گئے, جو نہیں پڑھ سکے کیوں نہیں پڑھے, جی باپ نہیں تھا پڑھانے والا. دوسرے کو کہتے ہیں تیرا تو باپ تھا تو کیوں نہیں پڑھ سکا, تیرا تو باپ تھا تو کیوں نہیں پڑھ سکا. عزیز من, امیر المومنین اس لیے آئے کہ ہمیں مجرم نہ بننے دیں, نہ کہ مجرم بن جائیں پھر ہمیں چھڑائیں. یہ کلچرل ذہنیت ہے. کلچرل ذہنیت میں یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ ہر صورت میں اپنے ووٹر کا خیال رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے علی کو عوام کی ووٹوں پہ نہیں چھوڑا, خود امام بنایا, خود امام بنایا. اور رسول اللہ کو فرمایا, یا رسول بلغ ما انزل الیک, جو میں نے کہا ہے اس کا ابلاغ کرو, بتاؤ لوگوں کو کہ علی اللہ کی طرف سے اس امت کے امام ہیں, اللہ کی طرف سے اس امت کے امام ہیں. نہ یہ کہ وہ آئیں گے جیسا تیسا ہے میرا ووٹر ہے. ووٹروں کے پاس کوئی, اگر کسی ووٹر کو کہیں, کینڈیڈیٹ کو کہیں, ابھی سیاسی پارٹیوں کے کسی رہنما کو کہیں, مذہبی رہنما کو, یہ بڑی بڑی پگوں والے اور داڑھیوں والوں کو کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کا ووٹر ہے یہ منافق ہے, کیا کرے گا؟ اسے کہے گا کہ مجھے ووٹ نہ دو؟ کہے گا منافق ہو بے شک, ووٹ تو ہے نا میرا. کیا فرق پڑتا ہے منافق ہو یا ووٹر ہے میرا؟ آپ میرے ووٹر کو منافق مت کہو, یہ ووٹر ہے, اسے کو منافق ہے. وہ کہ بے شک وہ منافق, ووٹ تو مجھے دے رہا. یہ ہماری کلچرل ذہنیت ہے. عزیز من, امیر المومنین ہمیں ووٹر نہیں سمجھتے, امیر المومنین ہمیں اپنا پیروکار بناتے ہیں, محب بناتے ہیں. اور محب بنانے کے لیے امیر المومنین کی شرط یہ ہے کہ پہلے تیرے دل سے نفاق نکلے, پھر میری محبت تیرے دل میں آئے. منافقت نکلے دل سے, مومن کے دل سے منافقت نکلے. منافقت بیماری ہے, لگتی بھی مومنوں کو ہے, یہ ذہن میں رکھنا. مومنین ایمانی معاشرے میں منافقت آتی ہے, کافروں کو منافقت کی بیماری نہیں. کوئی کافر آپ نے منافق نہیں, کیونکہ کافر ہے وہ کھلا گمراہ ہے. چھپا ہوا گمراہ وہ ہوتا ہے جو ایمانی معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. عزیز من, اس لیے حضرت نے یہ کسوٹی بیان کر دی, یا علی, کہ کبھی بھی قیامت تک کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں, گردن کاٹ دوں, وہ پھر بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر ساری دنیا کسی منافق کی جھولی میں بھر دوں, وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ مومن مجھ سے جو محبت کرتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو ووٹر سمجھ کر ہمیشہ صلہ دوں گا. امیر المومنین نے اپنے ماننے والوں کو سخت سزائیں بھی دی ہیں جب انہوں نے غلطی کی ہے. کئی واقعات ہیں تاریخ کے اندر لکھے ہوئے, نہج البلاغہ میں بھی ہیں, کہ امیر المومنین کے ماننے والے نے نشہ کیا, شراب پی. اس زمانے میں کسی ایک نے پی, باقیوں کو یا ملتی نہیں تھی یا پیتے نہیں تھے. اکثر ایسے تھے پیتے نہیں تھے, اچھے لوگ تھے. امیر المومنین کے ماننے والے نشہ نہیں کرتے تھے. وہ ایک نے پی لی, پہلے سے عادت تھی اس کی, پیتا آ رہا تھا اور مانتا بھی تھا مولا علی کو. مولا علی کے پاس آ گئے, اس کا پورا قبیلہ مولا علی کا ماننے والا تھا. لے آئے, لائے اس کو, پکڑا گیا, مولا علی کے پاس لے آئے کوفہ میں. اس کے قبیلے والے آئے, آ کر امام مجتبی علیہ السلام سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ سفارش کریں, بتائیں مولا کو کہ ہم سارا قبیلہ آپ کے ماننے والے ہیں اور ہم مشہور ہیں, شیعہ ہیں مثلا, آپ کے ماننے والے ہیں, محب ہیں آپ کے, اور اگر ہمارے قبیلے کے بندے کو سزا مل گئی تو ہم باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لوگ ہمیں کہیں گے, تانے دیں گے کہ دیکھو جس مولا کو, جس علی کو مانتے تھے اسی نے تمہیں سزا دی. چونکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, پہلے اپنے قبیلے والوں کو کوئی سزا نہیں دیتا تھا. ماننے والا اگر وہ غلطی کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دیتا تھا. مثلا ایسا ماحول بن گیا تھا امیر المومنین سے پہلے, خلیفہ سیوم کے زمانے میں یہ ماحول بنا دیا گیا تھا بنو میں یا گوسائے اندر. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی نے غلطی کر دی تو وہ چشم پوشی کرو, اگر کسی غریب غربے نے کر دی تو اس کو سزائیں دو. مثلا جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے, مثلا کہ اگر غریب کوئی جرم کرے, ریڑھی والا, رکشے والا, اس کو چالان کرو, اور اگر کوئی امیر کرے, وہ مار بھی دے, قتل بھی کر دے, تو اس کا چالان بھی نہیں کٹتا. خوب اندھیر نگری میں ہوتا ہے اس طرح سے. امیر المومنین کے زمانے میں یہ بڑا خوش تھا کہ مولا علی کا زمانہ ہے, چلو پیو, دبا کے پیو. ابھی پی اس نے, پکڑا گیا, پکڑ کے لے آئے مولا کے پاس. اس کے گھر والے آئے, کہا مولا یہ آپ کے ماننے والا ہے اور اگر اس کو سزا مل گئی تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. امام مجتبی نے فرمایا کہ جو سفارش کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جا کے بتا دو, اور امیر المومنین انشاءاللہ سن لیں گے آپ کی بات جو آپ کرنا چاہتے ہو، میرے کہنے کی ضرورت نہیں۔ توجہ کریں، امام مجتبیٰ نے نہیں بات کی جا کر، یہ چلے گئے جا کے خود مولا علی سے بات کی اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے قبیلے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہم صاحب آپ کے ماننے والے ہیں، یہ بھی آپ کے ماننے والے ہیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر سزا ملی تو بدنامی ہو جائے گی، تو آپ کچھ کریے۔ حضرت نے کہا کہ اب ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا جو ہو سکا مجھ سے میں کروں گا اس کے لیے۔ بہت خوش ہوئے، آ کر باہر بیٹھ گئے بینچوں میں عدالت کے باہر، اندر مولا علی نے خود فیصلہ کیا۔ ویسے قاضی فیصلہ کرتا تھا لیکن اس کا فیصلہ خود کیا، خود کر کے پھر اس جلاد کو کہا کہ کوڑا لے آؤ، اس کو لٹایا ادھر، لٹا کے اور جتنی سزا شراب کی بنتی تھی وہ اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے مارے، اور کوڑے مار کے اسے کہا کہ اب اسے لے جاؤ۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اسے دونوں طرف سے بازوؤں سے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ نے تو کہا تھا میں اس کا خیال رکھوں گا جتنا کچھ ہو سکا۔ تو حضرت نے کہا مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا، اب اس سے آگے خدا کا کام ہے، مجھ سے یہ ہو سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگ میرے حامی ہو تو میں تمہارے جرم معاف کرتا رہوں، مجھے اللہ نے اس لیے تمہارا امام بنایا ہے کہ تمہیں جرم نہ کرنے دوں، اور کسی جگہ پر اگر اللہ کی حدود تم توڑو تو میں تمہارا نہیں اللہ کی حدود کا محافظ بن کر آیا ہوں۔ میں اللہ کی حدود کا محافظ بن کر آیا ہوں، میں نگہبان و محافظ حدود خدا ہوں۔ کسی کو مہلت و جرت نہیں دیتا وہ حد خدا توڑ دے، وہ کوئی بھی ہو۔ توجہ کریں، امیر المومنین نے اپنے خاندان کے نزدیک ترین افراد کو بلا کر سختی کے ساتھ کہا کہ خبردار، یہ نہ سمجھنا کہ میں حاکم بن گیا ہوں اور اب تمہیں چھوٹ مل گئی ہے، اگر میں نے دیکھا کہ معمولی سے بھی حد خدا توڑی تم نے تو دوسروں سے زیادہ سختی کروں گا تمہارے اوپر۔ اور یہی کام کیا امیر المومنین، وہ ہنستے ہیں۔ اپنے بھائی عقیل آئے، عقیل کی اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر الاولاد تھے، نابینا بھی تھے، بیت المال سے جو لگا ہوا تھا فنڈ وہ لینے آئے اور کہا کہ یہ تو پہلے والے بھی اتنا ہی دیتے تھے، آپ بھی اتنا ہی دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کا راشن بنتا ہی اتنا ہے، جتنا بنتا ہے اتنا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ فرق کیا ہوا پھر، آپ میرے بھائی ہیں خلیفہ، جب بھائی خلیفہ ہو پھر بھی آدمی کو اتنا ہی 2 کلو 4 کلو راشن ملے، تو پھر اب بھائی کے خلیفہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں پر وہ امیر المومنین نے وہ معروف قصہ کیا جو نہج البلاغہ میں ہے۔ امیر المومنین نے کہا اچھا بیٹھو تھوڑی دیر دیتا ہوں، بٹھا کر ایک لوہا گرم کیا اور گرم کر کے عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا، لگایا نہیں، ٹچ نہیں کیا، صرف قریب کیا۔ عقیل کو تپش محسوس ہوئی اور سائڈ پہ ہو گئے، بچ گئے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا گرم ہے یہ۔ حضرت نے کہا کہ یہ لوہا دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے اور قابل برداشت نہیں ہے، تو مجھے جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ آخرت کی آگ ہے، اس کے پیچھے وہ قابل برداشت نہیں ہے، وہ قابل تحمل نہیں ہے۔ عقیل تو میرا بھائی ضرور ہے لیکن میں کبھی بھی بیت المال سے ایک دانہ بھی فالتو اٹھا کے تیرے حق سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ عقیل کے بچے زیادہ تھے، بھوک سے کالے ہو چکے تھے، سیاہ ہو چکے تھے، اور ان کے پیٹ اندر دھسے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ یہ امیر المومنین کے جملے ہیں جناب عقیل کے بچوں کے بارے میں۔ کہا مجھے رحم آتا تھا عقیل کے بچوں کو جب میں دیکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک دانہ بیت المال سے فالتو اٹھا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے بھائی کو عزیز من، امیر المومنین یہ امام ہے، یہ امام کہہ رہا ہے کہ مومن کو اگر میں سزا بھی دوں مجھ سے نفرت نہیں کرے، اور منافق کی جھولی بھر دوں کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ علی میزان حق ہے، علی میزان حق ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان حب علی سے ہوتی ہے، حب علی سے ہوتی ہے، اور حب علی کا تقاضا یہ ہے، تقاضا کریں، محب وہ نہیں ہوتا جس سے محب چاہتا ہے، محب وہ ہوتا ہے، سچی محبت کی علامت بھی بیان کرتا چلوں، محب ویسے نہیں ہوتا جیسے محب کا جی چاہتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی آپ کو محبت ہے، مثلا ماں ہے اس کو بچے سے محبت ہے، بچے کو ماں سے محبت ہے، کہ آج کل کم ہی محبت ہوتی ہے بچوں کو ماں سے، لیکن پہلے ہوتی تھی جب نیچرل ماحول تھا، ڈیجیٹل ماحول نہیں تھا، مائیں جب گائے کا دودھ اور خشک دودھ نہیں پلاتی تھی، اپنا دودھ پلاتی تھی، بچے محبت بھی کرتے تھے ان ماؤں سے. خوب ابھی بھی کرنی چاہیے عزیز امان، ماں باپ سے محبت کریں آپ. ماں باپ سے محبت ہی انسان کو اگلی محبت کے لیے تیار کرتی ہے. ہم اہل بیت سے محبت اس وقت کریں گے جب ماں باپ سے محبت ہوگی ہمیں، اور اہل بیت کی اطاعت اس وقت کریں گے جب ماں باپ کی اطاعت کریں گے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی دین کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ مظہر ربوبیت خدا ہیں، مظہر ربوبیت خدا ہیں. قدر جانو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر جانو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے لیے ایسے کام کرو کہ وہ برزخ کا عالم ان کے لیے آسان ہو جائے. ماں باپ بہت عظیم درجہ و مرتبہ ہے. اگر محبت ہو، کسی کو کسی سے محبت ہو، آپ چلے جاتے ہیں دکان پر، اگر واقعی محبت ہے تو اس کو جس سے آپ کو محبت ہے وہ کچھ اور پینا چاہتا ہے، آپ کچھ اور پینا چاہتے ہیں، آپ اپنا آرڈر دیتے ہیں، وہ اپنا آرڈر دیتا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے. کیوں؟ محب کا کوئی کبھی اپنا شوق نہیں ہوتا. محب کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے محبوب میں فانی ہو جاتا ہے، جو خود ارادہ نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے جو محبوب چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو محبوب کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو محبوب کہتا ہے. محب فانی ہوتا ہے محبوب کے اندر. اب محبوب کوئی آرڈر دیتا ہے، آپ کوئی اور آرڈر دیتے ہیں، اور ساتھ دعوی محبت بھی کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ لالچ ہے. ممکن ہے لالچ ہو، ممکن ہے شہوت ہو. شہوت میں ایسا ہی ہوتا ہے، شہوت میں ایک آدمی اور ارادہ رکھتا ہے، دوسرا اور ارادہ رکھتا ہے. لالچ میں بھی ایک اور الگ چاہتا ہے، دوسرا الگ چاہتا ہے. مثلا فرض کریں بچوں کو ماں باپ سے لالچ ہے نہ محبت، اس صورت میں بچے اور چاہتے ہیں، ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں. لیکن اگر محبت ہو، بچے وہاں جائیں گے جہاں ماں باپ چاہتے ہیں. اگر لالچ نہ ہو، محبت اگر ہے تو محب محبوب کے پیچھے ہوتا ہے، محبوب جو چاہتا ہے وہ انسان کرتا ہے. اگر محبت علی سے ہو انسان کو، محب علی وہ چاہتا ہی نہیں ہے جو علی نہ چاہتے ہوں، وہ کرتا نہیں ہے جو علی نہ کرتے ہوں، وہ پسند نہیں کرتا جو علی پسند نہ کرتے ہوں، وہ حرکت نہیں کرتا جو حرکت علی نہ کرتے ہوں. اس کی پسند و ناپسند اپنے مولا کی پسند و ناپسند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا میں اپنی پسند و ناپسند پر عمل کروں اور غلط کر کے پھر کہوں کہ مولا محبت آپ سے تھی. تو محبت کی علامت کہاں ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ محب وہی کرتا ہے جو محبوب کہتا ہے. جو محبوب کہتا ہے محب علی وہی کرے گا، وہی ہوگا جیسے علی چاہتے ہیں. اب اپنا جائزہ لے لیں، ہم اب اپنا جائزہ لے لیں، محبت کی علامت کوئی نظر آتی ہے یا نہیں؟ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی کی محبت نہ ہونا منافقت کی علامت ہے. لیکن علی کی محبت کی بھی ایک علامت ہے. علی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ محب علی کی زندگی میں ایسا کوئی نقطہ نظر نہیں آتا جو علی کو پسند نہ ہو. یہ محبت علی کی علامت ہے. یہ محبت بڑھنی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ محبت دلوں کو پاک کرتی ہے، یہ منافقت کو ختم کرتی ہے، یہی زندگی کو آسودہ کرتی ہے، وہ آخرت کی نجات کا باعث ہے. لیکن جب امت نادان ہو جائے، محبت کے بجائے کیا صلہ دیتی ہے اولاد علی کو. امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام جب اسارت گزار کے آئے واپس مدینہ کے اندر، نانا کے روضے پر حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے نانا، جب یہ امت ہم پہ تیر چلا رہی ہوتی تھی، پتھر مار رہی ہوتی تھی، تو ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے، قرب خدا کی نیت کرتے تھے ساتھ. امام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ حکم دے کر گئے ہوتے اس امت کو کہ میرے بعد میری آل کو ستانا، تو اتنا نہ ستاتے جتنا رسول منع کر کے گئے ہیں کہ خبردار میری آل کو نہ ستانا، میری اولاد کو نہ ستانا، رسول اللہ روک کر گئے اور جتنا ستایا شاید اتنا اگر حکم دے کر جاتے تو بھی نہ ستا سکتے. کتنا ستایا عزیزان, رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی دختر رسول کو ستانا شروع کر دیا. اس قدر ستایا زہرا کو, اتنا ستایا اس امت نے, اتنی روتی تھی کہ معروف ترین کائنات کے رونے والوں میں بی بی کا نام آ گیا. یا 2.5 مہینے روئی یا 3 مہینے زندہ رہی, اس 3 مہینے کے اندر اتنا ستایا امت نے کہ دنیا کے معروف ترین کائنات کے معروف ترین رونے والوں میں نام آ گیا. اور بی بی خود بابا کی قبر پر حاضر ہو کر خود اس ستانے کا ذکر کرتی ہے کہ بابا سبت علیہ مصائب, مجھے بہت ستایا گیا, مجھ پر بڑے مصائب ڈھائے گئے, اتنے مصائب ڈھائے گئے, لو سبت الایام سرنا لیالیا. اے بابا اگر یہ مصائب روشن دنوں پر ڈھائے جاتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے, اتنے مصائب مجھ پر ڈھائے گئے. توجہ کریں عزیزان, کون کون سے مصائب بی بی پر ڈھائے گئے, ایک سے بڑھ کر ایک ستم بی بی پر کیا گیا. جب اپنا حق لینے کے لیے مسجد میں گئی, واپس آئی بلک بلک کے رو رہی تھی, سسک سسک کے رو رہی تھی. روایات میں اس طرح بی بی رو رہی تھی جس طرح کسی انسان کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو, بلک بلک کے رو رہی تھی. جب گھر میں داخل ہوئی مولا علی پوچھتے ہیں بی بی کیا ہوا, کیا حق نہیں دیا, حق نہ ملنے پر اتنا رو رہی ہو. بی بی کیا فرماتی ہے, یا علی اے کاش مجھے حق سے صرف محروم رکھا گیا ہوتا. علی مجھے جھٹلایا گیا, مجھے جھٹلایا گیا ہے, میری بات کو جھٹلایا گیا ہے, مجھے کہہ رہے ہیں کہ زہرا صحیح نہیں کہہ رہی. اتنا دکھ ہوا بی بی کو اس جملے کا, اے علی مجھ سے گواہ مانگے جا رہی ہے, میری بات پر اعتماد نہیں کیا جا رہا. اس قدر دکھیا دل کے ساتھ اس دنیا سے گئی کہ امیر المومنین کو وصیت کی کہ علی مجھے رات کو دفنانا, مجھے رات کو کفن دینا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا, اور مجھے قبر کو نشان کو مٹا دینا کہ میں نہیں چاہتی کوئی ان میں سے میری قبر پر آئے. اتنے دکھیا دل کے ساتھ اس دنیا سے گئی عزیزو. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب امیر المومنین نے سیدہ کو قبر میں اتارا, اور قبر میں اتار کر ہاتھ جھاڑ کے, مٹی سے ہاتھ جھاڑ کر اور روضہ رسول کی طرف رخ کر کے فرمایا, السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو. لقد ردت الودیعہ, یا رسول اللہ یہ امانت لوٹا رہا ہوں, یہ امانت لوٹا رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی علی کیا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میں بڑا شرمندہ بھی ہوں, اس لیے کہ جب امانت لی تھی یہ صحیح اور سالم تھی, اب جب کہ امانت لوٹا رہا ہوں یہ زخمی ہے, اس کا پہلو زخمی ہے. کیسے زخمی ہوا یہ علی نہیں بتا سکتے, یہ بیٹی سے پوچھ لینا. عزاداروں ایک دن روزہ رسول پہ علی مرثیہ پڑھ رہے تھے, اور ایک دن روزہ رسول پہ علی ابن حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے. اے نانا شام کی قید گزار کے آ گئے ہیں, لیکن اے نانا شام میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا نانا وہ بیان نہیں کر سکتے, وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, امت کو نہیں بتا سکتے. سید ساجدین مرثیہ بڑھ کر جب الگ ہوتے ہیں تو جناب زینب آ جاتی ہیں نانا کی قبر پر, آ کر لوگوں سے کہتی ہے لوگوں باہر چلے جاؤ, مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. کہنے لگے بی بی ہم بھی سنیں, آپ نانا سے کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا صرف نانا برداشت کر سکتے ہیں, اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں چلے جاؤ, میں شام کے حالات سنانا چاہتی ہوں, میں شام کے احوال بتانا چاہتی ہوں. شام کے احوال بی بی بتاتی ہے, کیا بتاتی ہے؟ جب خلوت ہوتی ہے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, آستینیں اوپر پلٹاتی ہے, اور کیا فرماتی ہے رو کر, اے نانا یہ میرے ہاتھوں پہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں, نانا مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا. اے نانا اے نانا ایک دن بیٹی نے آ کر اسی روزے پہ کہا تھا, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی المس علی الایام سرنا لیالیا, اگر یہ مصائب روشن دنوں میں ڈھائے جاتے تاریخ راتوں میں بدل جاتی. آج بیٹی آ کر اسی روزے پر آئی ہے. کون بیٹی؟ ام المصائب آئی ہے, مصائب کی ماں آئی ہے, اپنے مصائب کو خود بیان کر رہی ہے. اے نانا یہ نیلے زخم رسیوں کے نشان ہیں. اور پھر بی بی وہ جملہ فرماتی ہے جو قیامت تک رلاتا رہے گا انسانیت کو. کیا جملہ ہے؟ فرماتی ہے نانا اگر حیا مانی نہ ہوتی, اگر شرم رکاوٹ نہ ہوتی, اگر میں اپنی پشت دکھا سکتی تو میں تازیانوں سے سیاہ ہو چکی. مجھے کربلا سے شام تک تازیانے مارتے رہے. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمے سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اشعار و بلیہ سے محفوظ فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو صاحب اولاد جو مقروض ہے ان کے خزانے غیبیہ سے قرض ادا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما.